معزز حاضرین السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. الحمد للہ الذی فضل سیدنا ومولانا محمد صلی اللہ تعالی علیہ وسلم علی العالمین جميعا وأقامه يوم القيامة للمذنبين المتلوثين الخطائين الهالكين شفيعا فصلى الله تعالى عليه وعلى آله وأصحابه أجمعين وبارك وسلم. أما بعد فقد قال الله تبارك وتعالى في القرآن المجيد والفرقان الحميد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم سبحان الذي أسرى بعبده ليلا من المسجد الحرام إلى المسجد الأقصى الذي باركنا حوله لنريه من آياتنا إنه هو السميع البصير صدق الله مولانا العظيم. وعن أنس وعن جابر رضي الله تعالى عنه أنه سمع رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم يقول لما كذبني قريش فقمت في الحجرة فجل الله لي بيت المقدس فأخبرهم وأنا أنظر إليه أو كما قال النبي صلى الله تعالى عليه وسلم رواه البخاري والمسلم والمشكات صدق رسوله النبي الأمين المتين الكريم. ونحن على ذلك ما قال ربنا ورسولنا لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. منع علينا ربنا إذ بعث فينا محمدا أيده بأيده أيدنا بأحمد أرسله مبشرا أرسله ممجدا صلوا عليه دائما صلوا عليه سرمدا سلموا يا قوم بل صلوا على الصدر الأمين مصطفى ما جاء إلا رحمة للعالمين. بعضائے توحید کے متوالو شمعی رسالت کے پروانو اولیاء امت کے جانسارو غوثو خواجہ کے شہدائیو محترم بزرگو اور میری ملت کے نوجوانوں آئیے سب سے پہلے ہمارا مل کر نہایت خلوص اور عقیدت و محبت کے ساتھ اس معراج والے دولہا کی بارگاہ میں درود و سلام کا نذرانہ پیش کرنے کی سعادت حاصل کریں جو اصل کائنات ہیں جو خلاصہ موجودات ہیں جنہوں نے ہستی کی زلفیں برہم سواری جنہوں نے زندگی کا چہرہ نکھارا حیات کی نفس جن کے دم سے دھڑک رہی ہے وجود کا قافلہ جن کے طفیل رواں دواں ہیں جن کے بارے میں خالق بے نیاز رب کائنات نے ارشاد فرما دیا لولا کا لما خلقت دنیا لولا کا لما خلقت ارضاک والارضین اور مجدد اعظم دین و ملت امام اہل سنت سرکار اعلی حضرت امام احمد رضا خان فاضل بریلوی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اسی حدیث قدسی کا مفہوم اپنے نعت کے اس شعر میں اس انداز میں فرما دیا کہ وہ جو نہ تھے تو کچھ نہ تھا وہ جو نہ ہو تو کچھ نہ ہو وہ جو نہ تھے تو کچھ نہ تھا وہ جو نہ ہو تو کچھ نہ ہو جان ہے وہ جہان کی جان ہے تو جہان ہے. محمد صلی اللہ تعالی علیہ وسلم شاہکار فطرت ہیں حبیب پروردگار ہیں جنہیں خدا نے پیدا فرمایا تو حسن اعتدال بخشا ادب دیا تو سیرت کا جمال بخشا علم دیا تو عالم ما کان وما یکون بنا دیا ہدایت فرمائی تو ہر مشکل و مبہم کا عقدہ کشا کیا سیانت و عفاف کو ان سے زینت بخشی عدل و انصاف کو ان سے تقویت بخشی. سبحان اللہ سبحان اللہ، محرم اسرار خدا، زینت عرش کبریا، محبت وحی الہی، اندھی آنکھوں کی ضیا، بہرے کانوں کی جلا، بند دلوں کے رہنما یعنی محمد رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی بارگاہ بے کس پناہ میں درود شریف کا نذرانہ پیش کریں. اللہم صل علی سیدنا و نبینا و شفیعنا و حبیبنا و مولانا محمد معدن الجود والکرم و آلہ و اصحابہ و بارک وسلم. اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد صاحب التاج والمعراج والبراق والعلم دافع البلاء والوباء والقحط والمرض والألم، صلى الله تعالى عليه وعلى آله وأصحابه أجمعين وبارك وسلم أبدا. حضرات محترم، آج کی یہ مبارک اور مقدس شب یعنی شب عید معراج النبی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم رجب المرجب کی 27ویں شب ہے، اور اسی رجب المرجب کی 27ویں شب کو ہمارے پیارے آقا دو عالم کے داتا سرور کائنات صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کو اللہ تبارک و تعالی نے جسمانی معراج عطا فرمایا تھا. اسی جسمانی معراج کی آج ہم یاد منا رہے ہیں، اور اس معراج جسمانی کی برکت سے بہت ساری چیزوں کی معراج ہو گئی اور مومنوں کی بھی معراج ہو گئی. شاعر کہتا ہے، سبق ملا ہے یہ معراج مصطفیٰ سے ہمیں، سبق ملا ہے یہ معراج مصطفیٰ سے ہمیں کہ عالم بشریت کی زد میں ہے گردوں. اور سرکار اعلی حضرت نے تو قصیدہ معراجیہ میں بے حساب اور بے شمار اشعار لکھ کر کے اس کا حق ادا کر دیا قصیدہ معراجیہ لکھنے کا. اور سچ بات یہی ہے کہ دنیا میں اتنے شعرائے اسلام بھی گزرے، مگر کسی شاعر اسلام نے اتنا عمدہ قصیدہ معراجیہ آج تک لکھا ہی نہیں جیسا عمدہ قصیدہ معراجیہ سرکار اعلی حضرت نے لکھ دیا ہے. کیوں؟ اس لیے کہ سرکار اعلی حضرت عالم بھی تھے اور عاشق بھی تھے. جو صرف عاشق ہو وہ بھی اس کا پورا حق ادا نہیں کر سکتا، اور جو صرف عالم ہو عاشق نہ ہو وہ بھی اس کا حق ادا نہیں کر سکتا. یہاں اللہ تعالیٰ نے اعلی حضرت کی ذات میں دونوں خوبیوں کو جمع فرما دیا. آپ علم کے جہاں سمندر تھے، بحر العلوم تھے، وہیں سراپا عشق رسول تھے. تو عشق رسول میں آپ نے ڈوب کر کے جب قصیدہ معراجیہ کو لکھا ہے تو خود ہی فرما دیا کہ نہ مجھے اس میں ردیف کی پرواہ تھی، نہ قافیے کی پرواہ تھی، نہ مجھے شاعری کی حوث تھی، بس عشق رسول میں واقعہ معراج کا نقشہ کھینچنا تھا، وہ کھینچتا چلا گیا، جہاں تک کھینچ سکا کھینچتا چلا گیا. ایسا کھینچا ایسا کھینچا کہ پھر ان کے اس اشعار کی کسی نے نقل نہیں کھینچی، اب کوئی اس کا نقل نہیں کر سکا. کوئی شاعر اتنے اچھے انداز میں قصیدہ معراجیہ کو آج تک نہیں لکھ سکا. اس کا اعتراف بڑے بڑے شعرائے زمانہ نے کیا، بڑے بڑے داغ، مرزا غالب، ذوق، سب بڑے بڑے شعرا نے اس بات کا اعتراف کیا کہ جیسا اقبال جیسا شاعر، اس نے بھی اعتراف کیا کہ جیسا قصیدہ معراجیہ سرکار اعلی حضرت نے لکھا، آج تک دنیا کا کوئی شاعر اردو زبان میں ایسا شاندار قصیدہ معراجیہ نہیں لکھ سکا. تو اسی قصیدہ معراجیہ کا پہلا شعر جو آپ بار بار پڑھ رہے تھے، وہ سرورِ کشورِ رسالت جو عرش پر جل بگر ہوئے تھے، نئے نرالے طرف کے ساما عرب کے مہمان کے لیے تھے. اور اسی میں آگے اعلی حضرت نے فرمایا، تعال اللہ شان تیری تجھی کو زیبا ہے بے نیازی، تعال اللہ شان تیری تجھی کو زیبا ہے بے نیازی، کہیں تو وہ جو شلن ترانی کہیں تقاضے وصال کے تھے. اور آگے فرماتے ہیں، نماز اقصا میں تھا یہی سر، نماز اقصا میں تھا یہی سر، آیا ہوں مانے اول و آخر. یعنی بیت المقدس میں جب پیارے آقا پہنچے تھے تو سارے انبیاء اکرام تشریف فرما تھے، سب نے آپ کا استقبال کیا تھا، پھر اس کے بعد امامت کے لیے آپ کا انتخاب جبریل امی نے کیا، اور آپ نے سارے نبیوں کی امامت فرمائی اور سارے نبیوں نے آپ کی اقتدا کی. سارے انبیاء اکرام آپ سے پہلے آ چکے تھے، سب اپنے وقت کے امام رہے، آج وہ سارے امام جو ہے مقتدی بنے ہوئے اور امام معراج کا دولہا ہے، اللہ کا محبوب ہے، تو اسی کا نقشہ کھینچتے ہوئے سرکار اعلیٰ فرماتے ہیں کہ نماز اقسام میں تھا یہی سر، آیا ہو معنی اول و آخر، یہ پیچھے دست بستہ ہے حاضر جو آگے سلطنت کر گئے تھے، کہ دست بستہ ہے پیچھے حاضر جو سلطنت آگے کر گئے تھے، جو لوگ آگے سلطنت کر کے گئے، امامت کر کے گئے، وہ آج سب امام الانبیاء کے پیچھے دست بستہ ہاتھ باندھ کے کھڑے ہیں. اور ایک شاعر رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی عظمت و شان کو بیان کرتے ہوئے اور اسی میں معراج کا نقشہ کھینچتے ہوئے یوں عرض کرتا ہے کہ وہ امام کل، وہ شہ رسول حمتن جو حسن و جمال ہے، وہ امام کل، وہ شہ رسول حمتن جو حسن و جمال ہے، نہ ازل میں ایسا کوئی ہوا نہ ابد میں ان کی مثال ہے، نہ ازل میں ایسا کوئی ہوا نہ ابد میں ان کی مثال ہے، یعنی ماضی میں بھی کوئی ایسا نہیں ہوا اور مستقبل میں بھی ان کی مثال نہ ہونے کی امید ہی نہیں، ماضی میں بھی نہیں کوئی ہوا، مستقبل میں بھی کوئی ویسا نہیں ہو سکتا، اللہ تعالیٰ نے آپ کو بے مثل و بے مثال بنا دیا. پھر آگے عرض کرتا ہے وہ شکیل ہیں، وہ جمیل ہیں، وہ حبیب رب جلیل ہیں، وہ شکیل ہیں، وہ جمیل ہیں، وہ حبیب رب جلیل ہیں، وہ رسول ایسے رسول ہیں کہ نظیر جن کی محال ہے، وہ رسول ایسے رسول ہیں کہ نظیر جن کی محال ہے، اور وہی روح ہے باغ جہان ہے، وہی جانے کون و مکان ہے، وہی روح ہے باغ جہان ہے، وہی جانے کون و مکان ہے، جو ہے لا مقام جلوہ گر وہ ایک عام ناہی کا لال ہے، جو ہے لا مقام جلوہ گر وہ ایک عام ناہی کا لال ہے. اور معراج کا نقشہ کھینچتے ہوئے کہتا ہے شاعر کہ کبھی فرش پر، کبھی عرش پر، کبھی اور آگے ہیں جلوہ گر، کبھی عرش پر، کبھی فرش پر، کبھی عرش پر، کبھی اور آگے ہیں جلوہ گر، نہیں عقل و وہم کا وہاں گزر جہاں ان کی بزم وصال ہے، نہیں عقل و وہم کا وہاں گزر جہاں ان کی بزم وصال ہے. اور اعلی حضرت نے فرما دیا اسی مفہوم کو کہ وہی لا مکان کے مسیح ہوئے سارے عرش تخت نشی ہوئے، وہی لا مکان کے مسیح ہوئے سارے عرش تخت نشی ہوئے، جو ہے لا مقام جلوہ گر، ہاں وہی لا مقام کے مسیح ہوئے سر عرش تخت نشی ہوئے، یہ نبی ہے جن کے ہے یہ مقام، وہ خدا ہے جس کا مقام نہیں، خدا تو زمان و مکان سے پاک ہے، خدا تو مکان سے پاک ہے، وہ خدا ہے جس کا مقام نہیں. اور اعلی حضرت نے شیر سلام پیش کرتے ہوئے اپنے آقا پر معراج کی مناسبت سے یوں اشارہ فرمایا، شب اسرا کے دولہا پہ دائم درود، نو شہ بزم جنت پہ لاکھوں سلام، اور کس کو دیکھا یہ موسیٰ سے پوچھے کوئی، آنکھ والوں کی ہمت پہ لاکھوں سلام. اور حضرت شیخ سعدی نے فرما دیا کہ موسیٰ ذی ہوش رب بے پرتبے صفات، موسیٰ علیہ السلام اللہ کے صفات کے پرتو میں سے ایک پرتو، ایک تجلی کی تاب نہ لا سکے، اور آپ کا مقام کیا ہے؟ تو آگے کہتے ہیں حضرت شیخ سعدی فرماتے ہیں موسیٰ سے ہوش رفت بیک پرتبے صفات، یا رسول اللہ تو عین ذات می نگری در تبسمے، اے اللہ کے رسول آپ کا مقام یہ ہے کہ آپ مسکراتے ہوئے اللہ تعالیٰ کا دیدار فرما رہے ہیں، نہ کوئی گھبراہٹ ہے، نہ کوئی تردد ہے، نہ کوئی پریشانی ہے، اطمینان و سکون سے مسکراتے ہوئے اپنے رب کا ماتھے کی نگاہ سے دیدار فرما رہے ہیں، مشاہدہ فرما رہے ہیں، اور یہ مقام صرف اور صرف آپ کی کتاب کو ملا اور کسی کو نصیب نہیں ہوا قیامت آنے سے پہلے. حضرات محترم، اشعار بھی بہت ہیں، واقعات بھی بہت ہیں، مگر ٹائم کم ہے، واقعات بھی بہت ہیں، تفصیلات بھی بہت ہیں، مگر ٹائم کم ہے. ہم یہ بھی نہیں چاہتے کہ صرف تقریر ہی میں آپ کا پورا ٹائم نکل جائے، آج کچھ آپ کو نوافل بھی پڑھنی ہے اور تحری کا بھی اہتمام کرنا ہے، کل کے روزے کا بڑا ثواب ہے، یہ ساری چیزیں کرنی ہیں. ایک مرتبہ اور دل لگا کے ضرور شہید پڑھ لیں. اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد علی معدن جود والکرم منبع العلم والحلم والحکم وآلہ واصحاب وبارک وسلم، صلاة و سلام علیکہ یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم. قرآن کریم کی اس آیت کریمہ کی تلاوت کا شرف حاصل کیا ہے. اللہ تبارک و تعالی نے اس آیت کریمہ میں اپنے محبوب کے معراج جسمانی کے فرشی سیر کو بیان فرمایا. معراج جسمانی کے دو حصے، ایک زمینوں کی سیر اور ایک آسمانوں کی سیر. زمینوں کی سیر کا تذکرہ اور ذکر اس آیت کریمہ میں رب نے فرمایا ہے، اور آسمانوں کی سیر کا تذکرہ احادیث مشہورہ میں. چنانچہ معراج روحانی اور معراج منامی میں کسی کا اختلاف نہیں، اور نہ اس میں کسی کو تردد و شک ہے. لیکن معراج جسمانی میں بہت سے لوگوں کا اعتراض، اور اس کو لے کر کے بہت سے لوگ گمراہ ہو گئے. معراج جسمانی ہی کا اس آیت میں تذکرہ ہے، اس کا ثبوت کیا ہے؟ یہ بھی ایک سوال ہے. اور معراج جسمانی کیوں کرائی گئی، اس کی وجہ کیا ہے، اس کی بھی ایک حکمت ہے، اس میں بھی ایک حکمت ہے. یہ ساری چیزیں آپ کو سماعت کرنی ہے. میں ان سے کہتا ہوں کہ مخالفین سے کہ پہلے معراج کے الفاظ پہ غور کرو، تو معراج میں جو جو لفظ ہے تمہارے سارے اعتراض کا جواب خود دیتا نظر آئے گا. تمہارا اگر اعتراض ہے کہ معراج کس کو ہوئی، تو معراج کی میم کہے گی کہ معراج محمد رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کو ہوئی. تمہارا اگر اعتراض ہے کہ معراج صرف زمین پر ہوئی ہے، آسمان پر عرش پر نہیں ہوئی ہے، تو عین معراج کی عین تم کو تماشا لگاتی ہوئی جواب دے گی کہ نادان، عین یہ بتا رہا ہے کہ معراج زمین پر نہیں، جسمانی معراج عرش اعظم پر ہوئی ہے، عرش پر ہوئی ہے. اور اگر تم یہ اعتراض کرتے ہو کہ معراج دن میں ہوئی کہ رات میں ہوئی، اس میں اگر اختلاف پیدا کرتے ہو، تو معراج کی رے تم کو یہ جواب دے گی کہ معراج جسمانی دن میں نہیں بلکہ رات میں ہوئی ہے. اور جسمانی معراج کس کے پاس ہوئی ہے، کیا صرف بیت المقدس پہ موقوف ہو گئی یا اللہ تعالی کے پاس بھی گئے، تو معراج میں جو الف ہے وہ جواب دیتی ہوئی نظر آتی ہے کہ معراج اللہ تعالی کے پاس ہوئی. اور معراج ڈائریکٹ ہوئی ہے یا وسیلے سے ہوئی ہے، تم کہو کہ نبی خود گئے، تو معراج میں معراج کے آخر میں جو جیم ہے وہ جواب دیتا آئے نظر آئے گا کہ ڈائریکٹ نہیں، میرے نبی خود نہیں گئے بلکہ خدا نے جبریل کو بھیج کر جبریل کے واسطے سے بلایا ہے میرے نام سب، میرے آقا کو مہمان بنا کے بلایا ہے، خود نہیں گئے، مہمان بنا کے جبریل کے ذریعے اللہ نے بلایا ہے، جبریل کے ذریعے معراج کرائی گئی. تو یہ معراج میں جو پانچ حروف ہیں یہ تو خود ہی جواب دے رہے کہ یہ معراج روحانی نہیں بلکہ جسمانی تھی. اگر روحانی معراج ہوتی تو نہ جبریل کے آنے کی ضرورت ہے اور نہ عرش پر جانے کی ضرورت ہے. معراج روحانی تو بستر پر لیٹے لیٹے بھی ہو جایا کرتی ہے. میرے دوستو، معراج جسمانی اگر نہ ہوتی تو اس آیت کریمہ کی ابتدا شاید لفظ سبحان سے کرنے کی ضرورت اللہ کو نہیں ہوتی، کیونکہ بڑی بڑی قدرت اور نشانیوں کا جہاں اللہ نے ذکر کیا ہے، لفظ سبحان نہیں ہے، دوسرے الفاظ میں ہے اس کا آغاز، مگر یہاں پر خاص طور سے لفظ سبحان ہی کے ذریعے اس آیت کی ابتدا کیوں ہوئی، اس کے بارے میں جمعہ میں بھی میں نے بتایا آپ کو کہ چونکہ معاملہ ہے تعجب خیز، معاملہ ہے عقل کو حیران کرنے والا، معاملہ ہے ذہن کو پریشان کرنے والا، واقعہ ایسا ہے جو ایمان کو مذبذب کر دے گا اور تذبذب میں ڈال دے گا، اس وجہ سے ضرورت اس بات کی تھی کہ اس کی تشریح کر دی جائے اور لوگوں کا ذہن صاف کر دیا جائے کہ یہ معراج جسمانی ہی ہے اور یہ ممکن ہے. چنانچہ پروردگار عالم نے سب سے پہلے لفظ سبحان لا کر کے یہ ذہن دیا، اے لوگوں، اے ایمان والوں، پہلے اپنا ایمان مضبوط کرو اور ذہن میں یہ بات بیٹھاؤ کہ اللہ تعالیٰ کی ذات ہر عجز سے، ہر نقص سے، ہر کمی سے پاک ہے، اس کی ذات میں کوئی کمی نہیں ہے، اس کی ذات سبحان ہے، وہ پاک ہے، بے نیاز ہے، وہ کسی چیز کا محتاج نہیں ہے، جو چاہے وہ کرے. لہذا سب سے پہلے لفظ سبحان نے ہمیں اس بات کی طرف ذہن دیا کہ اللہ کی ذات پاک ہے، ہر کمی سے، ہر نقص سے، ہر عیب سے، ہر عیب سے اللہ کی ذات پاک ہے، ہر چیز پر وہ قادر ہے، جو چاہے وہ کرے. تو تو لے جانے والا خدا ہے، جانے والے مصطفیٰ ہیں، لے جانے والا خود اعلان فرما رہا ہے، جانے والا یہ نہیں اعلان کر رہا ہے کہ میں گیا تھا، رسول پاک نہیں فرما رہے کہ میں لیلت میں جو ہے 27ویں شب میں سیر کرنے گیا تھا، بلکہ یہاں اللہ تبارک و تعالیٰ اس واقعے کو بیان فرما رہا ہے، بیان فرمانے والا بھی اللہ تبارک و تعالیٰ ہے، لے جانے والا بھی وہی ہے اور بیان بھی وہی فرما رہا ہے، تو اب سننے والے کے پیٹ میں کیوں درد ہو رہا ہے، مخالف کے پیٹ میں کیوں درد ہو رہا ہے؟ لے جانے والے کی ذات میں کوئی کمی نہیں، جانے والے آقا کی صفات میں کوئی کمی نہیں، ان کی محبوبیت میں کوئی کمی نہیں ہے، اللہ تعالیٰ چاہنے میں بے مثال ہے اور یہ محبوب ہونے میں بے مثال ہے، اللہ محب ہونے میں بے مثال تو یہ محبوب ہونے میں بے مثال، لے جانے والا خدا، جانے والے مصطفیٰ، تو وہابی کے پیٹ میں کیوں درد ہو رہا ہے؟ اگر کوئی بچہ یہ کہے کہ میں تھوڑی ہی دیر میں لندن، جاپان اور چین، امریکہ، ہر جگہ کا دورہ کر کے آ گیا چند دنوں کے اندر، تو کوئی بھی آدمی کہے گا اے یہ بچہ بکواس کرتا ہے، اتنا چھوٹا ہے، اکیلے اتنا ہوائی جہاز پہ گھوم لے گا، اتنا بڑا چالو ہو گیا ہے۔ لیکن وہی بچہ کہے ارے سنو، اکیلے تھوڑی، میں خود تھوڑی گیا تھا، میرے ابا لے کے گئے تھے، تو اب کوئی انکار کرے گا؟ اس کا باپ اگر مالدار ہے، یہ صلاحیت رکھتا ہے کہ وہ پوری دنیا کا دورہ کرے ہوائی جہاز سے، اس کے پاس اتنا پیسہ ہے اور وہ اپنے بچے کو بھی لے جائے، تو تمہارے باپ کا کیا ہے، کسی کے باپ کا کیا ہے، لے جا سکتا ہے وہ؟ اب کوئی کہے گا سننے کے بعد کہ ہاں بھائی جب تیرا باپ لے کے گیا ہے تو اس میں کوئی تعجب کی بات نہیں ہے، اس میں کوئی حیرت کی بات ہے؟ بولو بھائی، اب کوئی حیرت کی بات نہیں ہے، جب بچہ بولتا ہے کہ میرا باپ لے کے گیا، میں اکیلے نہیں گیا، تو اب کوئی ہر آدمی کہے گا ہاں سب تو ٹھیک ہے، کوئی بات نہیں ہے، اب اس میں کوئی شک کی بات نہیں ہے۔ اسی طریقے سے بلا تمثیل یہاں پیارے مصطفیٰ فرما رہے ہیں کہ اے لوگوں سنو کہ 27ویں شب میں رجب کی میرے رب نے جبریل کے ذریعے مجھے مہمان بنا کر بلایا، اور اس کے بعد پھر بیت المقدس کی سیر کرائی، امام انبیاء کی امامت کروائی، مجھ سے آسمانوں کی سیر کروائی، عرش اعظم پر مجھے لے گیا، سیرۃ المنتہا سے آ کے لامکہ کی منزل میں لے جا کر کے اپنا دیدار کرا دیا۔ تو پیارے آقا فرمانے کہ میں خود نہیں گیا ہوں، بلکہ میرے رب نے مجھے بلایا، جبریل کے ذریعے سیر کرایا، تو اب اس میں کوئی حیرت کی بات ہے؟ لے جانے والا جب خدا ہے تو اس کی ذات میں کوئی کمی نہیں ہے، جب کوئی کمی نہیں ہے تو اتنی دیر کیا؟ پلک جھپکتے میں حضرت ایک ولی ہیں جو حضرت سلیمان علیہ السلام کی امتی ہیں، وہ پلک جھپکتے میں ملک سبا سے بلقیس کے تخت کو پلک جھپکتے میں اٹھا کر رکھ دیا، جو کئی ہزار میل کی دوری پر تھا، کئی ہزار میل کی دوری پر، آصف بھی برخیا، آصف بن برخیا ان کا نام ہے، ولی ہیں۔ جب سلیمان علیہ السلام نے حضرت بلقیس کو دعوت دیا کہ آؤ میرے پاس ملاقات کے لیے اور اس کے بعد ایمان لاؤ اللہ پر، تو اس جب وہ وہاں سے چل دی، اس کے بعد اپنے تخت کو جو 7 تہ دروازے کے اندر بند تھا اور 40 گز لمبا، 80 گز چوڑا، سونے چاندی ہیرے جواہرات کا بنا ہوا بڑا ہی قیمتی تخت تھا، اس کی بڑی حفاظت کرتی تھی، 7 تہ دروازے کے اندر اس کو مقفل کیا، اس کے بعد پھر دروازہ محل کا بند کیا، اس کے بعد اپنے لاؤ لشکر لے کر سلیمان علیہ السلام کے پاس آئی۔ اب جب وہ چل دی، سب ادھر سلیمان علیہ السلام جنات کو، فرشتوں کو، سب کو لے کے بیٹھے، ساری مخلوقات پر حکومت تھی آپ کی، پہلے جناتوں سے فرمایا کہ تم میں کون ہے جو بلقیس کے یہاں پہنچنے سے پہلے اس کے تخت کو وہاں سے اٹھا کے یہاں لا کے رکھ دے، تو ایک جنات کھڑا ہوا اور اس نے کہا کہ حضور میں تھوڑی دیر میں اس کو حاضر کر سکتا ہوں۔ آپ نے فرمایا کہ تھوڑی دیر نہیں ہونی چاہیے، دیر کا لفظ میں سننا نہیں چاہتا، تھوڑی دیر میں نہیں، فوراً حاضر کرنا ہے، کون ہے جو فوراً حاضر کر سکتا ہے؟ تب اس کے بعد ایک جن کھڑا ہوا، ان کا نام آصف بن برخیا تھا، مگر وہ خالی جن نہیں بلکہ جنوں میں ولی کامل تھے، وہ جنات میں بھی بعض ولی ہوتے ہیں، چنانچہ وہ ولایت کی منزل طے کر چکے تھے، صرف جن والی طاقت سے کوئی اتنا نہیں کر سکتا۔ تو آصف بن برخیا نے کہا حضور میں پلک چھپکتے میں اس کو حاضر کر دوں گا، آپ پلک ماریں گے اتنی دیر میں حاضر؟ تو آپ نے فرمایا کسی کے حاضر کرو، بس پلک چھپکتے میں انہوں نے تخت بلقیس کو حاضر کر دیا جو ہزاروں میل کی دوری پر رکھا ہوا تھا اور 7 تہ دروازے کے اندر بند تھا۔ مگر وہاں سے ہمیں آج بھی مرخیہ نے حاضر کر دیا. اب دیکھو ایک ولی کی طاقت, ایک ولی کی طاقت کا تم اندازہ نہیں کر سکتے ہو, تو نبی کی طاقت کا اندازہ کیا لگاؤ یار؟ حضرت آصف بن برقیہ کی طاقت کا اندازہ لگا سکتے ہو؟ ہے ان کے مقابلے میں کوئی مثال پیش کرے؟ تو جب حضرت آصف بن برقیہ ایک ولی ہیں, ولی کو اتنی طاقت ہے, پلک چھپکتے میں اتنی دور کا تخت جو ہے اتنا بھاری بھرکم تخت اٹھا کر کے لا کے رکھ دیا, تو پھر میرے نبی تو سارے نبیوں کے نبی امام الانبیاء والمرسلین ہیں, ان کی عظمت و شان, ان کی طاقت کا اندازہ کون سے لگا سکتا ہے؟ اور پھر نبی پاک یہ دعویٰ نہیں فرما رہا ہے کہ میں آج خود گیا, یہ فرما رہے کہ میرے رب نے مجھے جبریل کے ذریعے سے بلایا. تو معلوم یہ ہوا کہ بے شک معراج جسمانی حق ہے, اور اس آیت کریمہ میں سبحان الذی اسرا بعبدہ میں جو تذکرہ ہے وہ معراج روحانی یا منامی کا نہیں ہے, بلکہ معراج جسمانی ہی کا تذکرہ ہے. اب کوئی کہے کہ آیت میں کیا دلیل ہے کہ معراج جسمانی ہی کا تذکرہ ہے, معراج روحانی کا نہیں؟ ہم کہتے ہیں معراج روحانی ہوئی ہے. تو ہم اس کو جواب دیتے ہیں کہ دیکھو آیت کریمہ میں, آیت کریمہ میں غور کرو, اللہ تعالیٰ فرماتا ہے سبحان الذی اسرا بعبدہ, پاک ہے وہ ذات جو اپنے بندے کو لے گئی. کیا فرمایا؟ بعبدہ, اپنے بندے کو لے گئی. بندہ فرمایا, عبد فرمایا, یہ نہیں فرمایا سبحان الذی اسرا بحبیبہ, یہ نہیں فرمایا سبحان الذی اسرا برسولہ, یہ نہیں فرمایا سبحان الذی اسرا بنبیہ. فرمایا کیا؟ بلکہ فرمایا سبحان الذی اسرا بعبدہ, اور عبد کے معنی ہے بندہ. اب بندہ کا اطلاق ہر ایک پر ہے, ہر فرد بشر پر ہے بندے کا اطلاق. ہر کس و ناقص کو کہہ سکتے بندہ, یہ بھی بندہ وہ بھی بندہ, چھوٹا بندہ بڑا بندہ میڈیم بچہ, سب بندہ ہے. بچہ ہے تو بھی بندہ, بڑا ہے تو بھی بندہ, بڈھا ہے تو بھی بندہ, مسلمان ہے تو بھی بندہ, کافر ہے تو بھی بندہ, ہے نا؟ سب بندہ, جتنا بھی فرد بشر ہے سب بندہ. بندے کا اطلاق وہ عام ہے, بندہ تو ہر خدا کی مخلوق, بندے کو کہتے ہیں, ہر بندے انسان کو کہتے ہیں کہ یہ خدا کا بندہ ہے. تو بندہ تو عام ہے, پھر یہ لفظ بندہ یہاں لانے کی کیا ضرورت تھی؟ جس کا محبوب اتنی عظمت و شان والا ہے, جس نے اپنے محبوب کو بے مثل و بے مثال بنایا ہے, ہر جگہ اپنے محبوب کی عظمت بیان کی قرآن میں, بلکہ پورے قرآن کو نعت مصطفیٰ بنا دیا, اس رب نے یہاں پر بے عبد ہی کیوں فرمایا؟ تو مفسرین فرماتے ہیں اس میں حکمت یہی ہے کہ چونکہ عبد کا اطلاق جو ہے روح اور جسم کے مجموعے پر ہوا کرتا ہے, عبد کا اطلاق روح اور جسم کے مجموعے پر ہوا کرتا ہے. اگر صرف سبحان الذی اسرا بروحہ یا بے رسولہ یا بے نبی یہی ہوتا تو منکر کہہ سکتا تھا کہ یہاں روحانی معراج یا منامی معراج مراد ہے, اس لیے کہ نبی کی روح بھی نبی ہے, نبی حالت بیداری میں بھی نبی ہے, حالت خواب میں بھی نبی ہے, ہر حال میں وہ نبی ہے. تو اگر نبی یہی رسول یہی روح ہی ہوتا تو اس صورت میں یہ منکر کہہ سکتا تھا, تعویل کر سکتا تھا کہ نہیں یہاں بھی معراج روحانی کا تذکرہ ہے, اس سے معراج جسمانی ثابت نہیں ہو رہی ہے. اس لیے پروردگار عالم جو عالم الغیب والشہادہ ہے وہ جان رہا تھا کہ کل اس پر انکار ہوگا, اعتراض ہوگا, پہلے ہی اس کا دروازہ بند کرنے کے لیے, اعتراض کا دروازہ بند کرنے کے لیے اور معترضین کا منہ توڑ جواب دینے کے لیے پروردگار عالم نے اس آیت میں ایسے لفظ کا اطلاق فرمایا کہ اس لفظ پر آدمی غور کرے تو بات سمجھ میں آ جائے گی کہ اس میں جسمانی معراج ہی کا ذکر ہے, روحانی معراج کا ذکر نہیں ہے. اس لیے کہ عبد کا اطلاق روح اور جسم کے مجموعے پر ہوا کرتا ہے. جب رب نے فرما دیا سبحان الذی اسرا بعبدہ, جو پاک ہے وہ ذات جو اپنے بندے کو لے گئی, تو مطلب یہ ہوا کہ وہ اپنے بندے کو روح اور جسم کے ساتھ لے گئی, صرف روح نہیں گئی جسم بھی ساتھ میں گیا. تو معراج جسمانی اسی آیت سے ثابت ہو گیا. اور سوال یہ پیدا ایک ہو رہا تھا کہ یہ معراج رب نے فرمایا کہ لیلۃ رات میں ہوئی, اچھا رات بھی کون سی تھی؟ 27ویں شب, جو سب سے زیادہ تاریک ہوتی ہے, چاند پورے طور سے مکمل چھپ جاتا ہے. 27ویں شب میں چاند جو ہے نا بالکل چھپ جاتا ہے, ایک دم تیرا وہ تاریک رات ہوتی ہے, سب سے زیادہ تاریک رات 27ویں رات ہوتی ہے. تو ایسی تاریک رات میں اپنے محبوب کی معراج, اپنے محبوب کو معراج کرایا, اور محبوب کی معراج کے لیے ایسی تاریک رات کا رب نے انتخاب فرمایا, آخر اس میں کیا حکمت ہے, کیا وجہ ہے؟ تو عقل کا تقاضا تو یہ ہے کہ اگر چاندنی رات میں یا دن کے اجالے میں یہ معراج ہوتی تو بہت سارے لوگ دیکھ لیتے ہیں، انکار کرنے کی گنجائش باقی نہ رہتی، بہت سارے لوگ جو ہے وہ گواہ بن جاتے ہیں. مگر رب نے ایسی تاریخ رات کا انتخاب کیا اور ایسے وقت کا انتخاب کیا کہ ساری دنیا محو خواب بھی تھی اور رات بھی انتہائی تاریخ تھی، اس لیے کہ کسی کو پتا نہ چل سکا. آخر اس میں کیا حکمت ہے؟ تو مفسرین جواب دیتے ہیں کہ اس میں محبوب کی عظمت کو بتانا مقصود ہے، رسول پاک کی عظمت بتانا مقصود ہے، ان کی نورانیت کو بتانا مقصود تھا رب کو کہ اگر دن کے اجالے میں یہ معراج کرائی جاتی تو لوگ کہتے رسول پاک کی نورانیت کا اس میں کمال نہیں ہے، سورج کی روشنی کے وہ محتاج تھے، اور اگر چاندنی رات میں یہ معراج کرائی جاتی تو لوگ یہ کہتے کہ رسول پاک کی نورانیت کا اس میں کوئی کمال نہیں ہے بلکہ چاند کی روشنی کا کمال ہے، چاند کی روشنی سے آپ مدد لے رہے تھے، اس لیے پروردگار عالم نے نہ سورج کی روشنی کا سہارا لیا نہ چاند کی چاندنی کا سہارا لیا، ایک رات کا انتخاب کر کے اور اس کے بعد دنیا والوں کے سامنے واضح کر دیا اے لوگوں میرے محبوب تو ایسے نور اعلی نور ہیں کہ نہ سورج کی روشنی کے محتاج ہیں نہ چاند کی چاندنی کے محتاج ہیں، بلکہ حق یہ ہے کہ سورج کی روشنی بھی اور چاند کی چاندنی بھی نور مصطفیٰ کی محتاج ہے. نور مصطفیٰ کی جلوہ گری سے ساری کائنات روشن و منور ہے، یہ ہر طرف جو اجالا دکھائی دیتا ہے انہی کے نور کا جلوہ دکھائی دیتا ہے. تو تاریخ رات کا انتخاب اسی لیے ہوا کہ نور مصطفیٰ کی جلوہ گری کیسی ہے وہ دنیا والوں کو بتا دیا جائے. حدیث میں ہے کہ جس وقت پیارے مصطفیٰ کی یہ نورانی سواری چلی تو جس علاقے سے یہ سواری گزر رہی تھی پورا علاقہ روشنی میں نہاتا ہوا جا رہا تھا، روشنی ہی روشنی ہر طرف تھی. چنانچہ رب کائنات نے اسی لیے تاریخ رات کا انتخاب فرمایا تاکہ نورانی مصطفیٰ پیارے مصطفیٰ کی نورانیت کا جلوہ ساری دنیا کو نظر آ جائے اور وہ اس کی حکمت کو سمجھ لیں. اور اس کے بعد رہ گئی بات یہ کہ پروردگار عالم نے یہ معراج کس مقصد سے کرائی، کس وجہ سے کرائی. حالانکہ اللہ تعالی مقصد سے پاک ہے، وہ غرض و غایت سے پاک ہے، اس کا ہر کام صرف اور صرف اپنی مرضی سے ہوتا ہے، وہ کسی غرض سے پاک ہے اور وہ کام کرنے میں کسی کی مرضی کا محتاج بھی نہیں ہے، کسی کی مرضی کا محتاج نہیں ہے. یہ کہنا غلط ہے کہ اللہ تعالیٰ اپنے محبوب کی مرضی سے ہر کام کرتا ہے، یہ غلط ہے. اللہ تعالیٰ پر کسی کا حکم نہیں چلتا، نہ کسی کی مرضی چلتی ہے. ہاں یہ اس کا کرم ہے، کلیم وہ ہے جو اپنے محبوب اپنے رب کی رضا کے لیے کام کرے، یہ کہنا صحیح ہے. اور حبیب وہ ہے جس کی رضا خدا چاہے، یہ کہیں گے. جس کی رضا کا خدا طالب ہے، جس کا ترجمہ کرتے ہوئے اعلیٰ نے فرمایا کہ خدا کی رضا چاہتے ہیں تو عالم، خدا چاہتا ہے رضا محمد صلی اللہ تعالی علیہ وسلم. اللہ تعالیٰ پر کسی کا زور نہیں، نہ کسی کی مرضی کا محتاج ہے، یہ اس کا کرم ہے. اپنے محبوب کو چاہتا ہے، اس کی رضا چاہتا ہے، اس کی رضا کا وہ طالب ہے. تو پروردگار عالم اپنی مرضی سے، اپنی خوشی سے اپنے محبوب کو یہ معراج عثمانی عطا فرمایا، اور اس معراج عثمانی میں بہت ساری حکمتیں پوشیدہ تھیں. ابھی آپ نے ایک نقطہ یہ سماعت کیا کہ زمین بھی خواہش مند تھی، زمین کو یہ حصہ مل گیا کہ سرکار جب 12 ربیع الاول کو تشریف لے آئے زمین پر، زمین کی قسمت کی معراج ہو گئی کہ سرکار کا قدم میرے اوپر پڑ گیا. اب زمین نے فخر سے آسمان سے کہا کہ تو خالی ہے، تجھ سے افضل میں ہوں، اگرچہ میں نیچے ہوں تو اوپر ہے مگر میں افضل ہوں. اس نے کہا تو افضل کیسے، میں تو بلند و بالا ہوں تو افضل کیسے ہوئی. اس نے کہا تو بلند ضرور ہے مگر تیرے اوپر رسول نہیں ہے، میرے اوپر رسول پاک ہیں. خاموش ہو گیا بیچارہ، لا جواب ہو گیا. اسی وقت اس نے تمنا کیا، مولا شرمندہ ہونے سے بچا اور عرش اعظم پر بھی اپنے محبوب کو بولا تارے تاکہ تیرے محبوب کا قدم عرش پر بھی پڑ جائے اور ہم بھی فخر سے کہیں اے زمین اب ہم بھی قابل فخر بن گئے، ہم بھی فخر کر رہے ہیں کہ پیارے مصطفیٰ کا قدم میرے سینے پر بھی پڑ گیا. سبحان اللہ. تو اس کی بھی تمنا پوری ہو گئی. اور اصل وجہ جو بیان کیا ہے مفسرین نے وہ یہ ہے کہ کفار مکہ نے اسی دن آپ کو دن میں تانا دیا تھا اور اس کی وجہ سے آپ کو بہت قلبی تکلیف پہنچی، قلبی صدمہ پہنچا اور آپ بہت ہی رنجیدہ خاطر ہو کر کے اپنی چچا زاد ہمشیرہ حضرت ام ہانی بنت ابی طالب کے گھر جا کر آرام فرمانے لگے، وہی لیٹے ہوئے تھے. اور ایک روایت میں یہ ہے کہ آپ اسی پریشانی کے عالم میں حطیم کعبہ میں جا کر لیٹ گئے. دو روایتیں. اب اس کے بعد حضرت جبریل کو حکم ہوتا ہے، اے جبریل آج میرا محبوب غمگین، آج میرا محبوب کبیدہ خاطر، میرے محبوب کا دل اچاٹ، وہ محزون ہے، لہذا ایسا کرو آج ان کا دل بہلانے کے لیے ہم آسمانوں کی سیر کرائیں گے. جب دنیا میں لوگ پریشان ہوتے ہیں، غمگین ہوتے ہیں، تو دل کو بہلانے کے لیے سمندر کی سیر کرنے جاتا ہے، کوئی چوپاٹی جاتا ہے، کوئی فلانا پارٹی جاتا ہے، کوئی پارٹی کرتا ہے، سب پارٹی نہ کر، کوئی نہ کوئی پارٹی کرتے. تو رب تعالیٰ نے فرمایا کہ میرا محبوب بھی آج غمگین ہے، آج ہم بھی اپنے محبوب کا دل بہلائیں گے، مگر ہم ادھر ادھر نہیں اپنے پاس بلائیں گے، کہیں اور نہیں بلائیں گے، اپنے پاس بلائیں گے، اپنا دیدار کرائیں گے. اے جبریل جاؤ جنت سے براق لے لو، 70,000 فرشتوں کی جماعت لے لو. اور یہ واقعہ کب ہوا؟ نبوت کا کے اعلان کے بعد کا 12واں سال تھا یہ، نبوت کا 12واں سال. اور اس کے بعد رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو کفار مکہ نے غمگین بنا دیا، محزون کر دیا، غمگین کر دیا. تو رب نے اپنے محبوب کا دل بہلانے کے لیے یہ معراج جسمانی عطا فرمائی، اور اس انداز میں کہ حضرت جبریل کو حکم دیا کہ اے جبریل جاؤ جنت میں، جو سب سے اچھا براق ہے وہ لے لو، اور 70,000 فرشتوں کی جماعت کو لے لو. چنانچہ حضرت جبریل جنت میں جب براق لینے گئے، براق کیا ہے؟ حدیث پاک میں ہے، مسلم شریف کی حدیث بڑی لمبی ہے، جو حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے، اس میں پورا واقعہ ہے. رسول پاک نے فرمایا کہ میں اپنی چچا زاد ہمشیرہ ام مہانے گھر پہ بیٹھا ہوا تھا، تو حضرت جبریل تشریف لائے اور ان کے ساتھ ایک جانور تھا جو گھوڑا سے کچھ چھوٹا اور گدھے سے کچھ اونچا، جیسے کہ خچر کی مثل ہوتا ہے، اس انداز کا تھا، سفید رنگ کا تھا، بہت خوبصورت جانور تھا، بہت پھرتیلا جانور، بہت ہی حسین و خوبصورت جانور تھا، جس کو براق کہتے ہیں. اور براق کے معنی ہے بجلی کی رفتار میں چلنے والا، بجلی کی رفتار سے اڑنے والا، اس کو براق کہا جاتا ہے، اسی اعتبار سے اس کا نام براق ہے. وہ تا حد نگاہ ایک قدم رکھتا تھا، یعنی جہاں تک ہماری آنکھ دیکھ سکتی ہے وہاں اس کا پہلا قدم پڑتا تھا، اتنی تیز رفتار، اسی لیے اس کا نام ہی پڑا براق، بجلی کی رفتار میں چلنے والا. بجلی کتنی تیزی میں چلتی ہے، پلک جھپکتے میں کہاں سے کہاں پہنچ جاتی ہے، اسی طریقے سے بجلی براق جو ہے بجلی کی رفتار میں چلنے والی سواری کا نام ہے، جو جنتی سواری ہے. تو وہاں بہت سے براق تھے. روایت میں آتا ہے کہ جب حضرت جبریل گئے براق لینے کے لیے، تو جتنے براق تھے سب کھڑے ہو گئے، خوشی میں اچھلنے لگے کہ آج رسول پاک کی سواری کا شرف حاصل ہونے والا ہے. تو اپنی قسمت پر بج آنے لگا اور سب جو ہے اچھلنے کودنے لگے، مگر ایک براق جو ہے وہ تنہائی میں بیٹھ کر کے آنسو بہا رہا تھا، رو رہا تھا، اس پر کوئی خوشی نہیں. حضرت جبریل کو بڑا تعجب ہوا، اس کے بعد پوچھا اس سے، اے جی براق، آج تو خوشی کا دن ہے کہ اللہ نے اعلان فرما دیا ہے، اس کا محبوب مہمان بن کر کے یہاں تشریف لانے والا ہے، جنت کو سنوارنے کا حکم دے دیا گیا ہے، سارے فرشتے سچ سچ کر کے محبوب کے استقبال کے لیے کھڑے ہو جائیں گے، تم آج غمگین کیوں ہو، وجہ کیا ہے؟ تو اس نے کہا کہ جبریل، ہمارے ساتھی جس مقصد کو پانے کی خوشی میں اچھل رہے ہیں، اسی مقصد کو پانے کے غم میں میں رو رہا ہوں، کہ پتا نہیں ہماری قسمت میں یہ ہے کہ نہیں، ہماری قسمت میں یہ کہا کہ یہ میرا یہ موقع ہمیں ملے کہ ہم رسول پاک کی سواری بن سکیں، اسی لیے میں رو رہا ہوں. حضرت جبریل رب کی بارگاہ میں واپس گئے، عرض کیا پروردگار عالم، براق تو بہت ہے مگر اس میں ایک براق ہے جو تیرے محبوب کے لیے رو رہا ہے، رب کا فیصلہ ہو جاؤ، اسی کو میرے محبوب کے لیے چن لو. تو محبوب کی یاد میں رونا کام آ گیا، اور اس کے بعد اس کا انتخاب ہو گیا. حضرت جبریل نے مسدہ جعفرہ سنایا، اے براق، اب رونے کا وقت نہیں ہے، خوشی میں اچھلنے کا وقت ہے، مبارک ہو، تیرا ہی انتخاب ہوا رب کی طرف سے. چنانچہ اب وہ اس کے اندر پلا کی خوبصورتی آ گئی، غضب کی خوبصورتی آ گئی اور پھرتی آ گئی، اور اس سچ کے تیار ہو گیا. اور اس کے بعد حضرت جبریل ان کو لیے، اور 70,000 فرشتوں، جس میں چاروں مقرب ترین فرشتے، چاروں میں ایک جبریل تھے، پھر اس کے بعد میکائیل، حضرت اسرائیل، حضرت اسرافیل، یہ چاروں مقرب ترین فرشتے بھی تھے، ان کے علاوہ 70,000 فرشتوں کی جماعت اور ایک حدیث میں ہے 50,000 فرشتوں کی جماعت لے کر حضرت جبریل علیہ السلام وہاں تشریف لائے جہاں پر میرے آقا آرام فرماتے محض استراحت تھے. اس میں دو روایت ہے, ایک روایت یہ کہ حضرت امہانی گھر پہ آرام فرما رہے تھے, دوسری روایت یہ ہے کہ حدیم کعبہ میں آرام فرما رہے تھے. جہاں کہیں پر بھی میرے آقا تھے آرام کی حالت میں تھے. اس میں دونوں روایت میں ہے کہ محض استراحت تھے یعنی آپ سو رہے تھے, جس کو ہم سونا کہتے ہیں, مگر نبی کا سونا سونا ہماری طرح کا سونا نہیں ہے. اجمل سلطان پوری نے کہا کہ سوئے ہیں وہ بظاہر دل ان کا جاگتا ہے, سوئے ہیں وہ بظاہر دل ان کا جاگتا ہے, تلووں سے ان کے قدسی پیشانی مل رہا ہے, تلووں سے ان کے قدسی پیشانی مل رہا ہے. یہ مقام ہے اس نبی کا. تو بظاہر وہ سوئے مگر حقیقت میں سوئے نہیں. چنانچہ اب جبریل آئے, دیکھا بظاہر تو سرکار آرام فرما رہے ہیں, اب کیسے ہم ان کو بیدار کریں, ایسا نہ ہو کہ بے ادبی میں شمار کر لیا جائے. جبریل جیسا فرشتہ جو سارے فرشتوں میں سب سے زیادہ عظمت والا, بزرگی والا, سارے فرشتوں کا رسول ہے, وہ فرشتہ ڈر رہا ہے کہ کہیں نبی کی بارگاہ میں گستاخی نہ ہو جائے اٹھانا, نبی کو جگانا, نبی کو بیدار کرنا, کہیں گستاخی نہ ہو جائے, اس لیے ہاتھ باندھ کر کھڑے. قدموں کو چومو, بوسا دو. جب نبی کے قدم کو بوسا دو گے تو اس کی ٹھنڈک سے مصطفیٰ بیدار ہو جائیں گے. سبحان اللہ, دیکھو اللہ تعالیٰ ادب سکھا رہا ہے محبوب کا. ہاتھ لگاؤ مت, ہاتھ لگا کے نہیں جگانا. اگر تمہیں جگانا ہے اور جگانے کے لیے بھیجا بھی کیا, جگانا ہی ہے, مگر ادب کا طریقہ یہ ہے اور ادب کا تقاضا یہ ہے کہ جہاں پیارے مصطفیٰ کا طلبہ ہے, قدم ہے, اس قدم پر تم اپنے کافوری ہونٹوں کو رکھ دو اور اپنے لبوں سے مصطفیٰ کے طلبے کو بوسا دو, اس کی ٹھنڈک سے مصطفیٰ جان رحمت بیدار ہو جائیں گے. سبحان اللہ, یہ ادب سکھا رہا اللہ تعالیٰ مصطفیٰ جان رحمت کی بارگاہ. جبریل تمام فرشتوں کے رسول, جبریل ہی وہ فرشتہ ہے جن کو زیادہ انبیاء کرام کی بارگاہ میں اللہ تعالیٰ کی طرف سے وحی لے کر آنے کا شرف حاصل ہوا. تو جبریل فرشتوں میں سب سے زیادہ باعظمت فرشتہ, ایسے ہی معصوم اور باعظمت ہوتا ہے. اسی وجہ سے ہم فرشتے کو بھی اور نبی کو بھی علیہ السلام کہتے ہیں, ہے نا, رضی اللہ عنہ یا رحمت اللہ علیہ بولتے کیا نہیں بولتے, نبی کو اور فرشتے کو کیا بولتے ہیں, علیہ السلام. کیوں؟ اس لیے کہ وہ معصوم علی الخطا ہیں, ان سے گناہ ہونا ممکن نہیں, وہ لوگ معصوم ہیں, فرشتے بھی اور نبی بھی, اس لیے ہم ان کو علیہ السلام کہیں گے. علیہ الصلوۃ والسلام بھی کہہ سکتے ہیں فرشتوں کو, علیہ السلام نبیوں کو, علیہ الصلوۃ والسلام. چنانچہ سلام علیہ السلام اسی لیے کہتے ہیں کہ وہ معصوم علی الخطا ہے. تو جبریل امی کا مقام بہت ہی بلند و بالا, مگر وہ پیارے آقا کی بارگاہ میں ہاتھ باندھ کے کھڑے ہیں. جب اللہ کا حکم ہوا میرے مصطفیٰ کے طلبے کو بوسا دو, فوراً انہوں نے قدم مصطفیٰ پر اپنی پیشانی رکھ دی اور اپنے کافوری ہونٹوں سے طلبہ مصطفیٰ کو بوسا دے دیا. اللہ نے حکم دیا, یا جبریل قبل قدمے. اب ذرا اس پر غور کیجیے کہ بلندی کی ابتدا قدم سے ہوتی ہے اور اس کی انتہا سر پہ جا کے ہو جاتی ہے. جتنی لمبائی ہوتی ہے وہ سر پر آ کر کے ختم ہو جاتی نا. ہاں, تو بلندی کی ابتدا قدم سے ہے اور اس کی انتہا سر پہ ہے. دیکھو جبریل کا جہاں سر ہے مصطفیٰ کا قدم ہے. مصطفیٰ جانے رحمت کے قدم مبارک کو حضرت جبریل اپنے لبوں سے بوسا دے رہے ہیں, اپنا سر جھکائے ہوئے ہیں, قدم مصطفیٰ رب پر اپنا سر رکھے ہوئے ہیں. گویا جبریل کا سر قدم مصطفیٰ پر رکھوا کر رب نے دنیا والوں کو بھی یہ ذہن دے دیا کہ جبریل جیسے فرشتے کی عظمت کی جہاں انتہا ہے, وہاں سے محبوب خدا کی عظمت کی ابتدا ہو رہی ہے. پیارے مصطفیٰ کی عظمت کی ابتدا ہو رہی ہے, ان کی بلندی کی ابتدا ہو رہی ہے. ذرا غور کرو, سوچو اس کو. جو لوگ تعظیم کے منکر ہیں ان کے لیے یہ درس عبرت ہے کہ جس جبریل جیسا فرشتہ ہاتھ باندھ کے کھڑا ہے ادب کے لیے, اور یہ ظالم نبی کا کلمہ پڑھنے والے, نبی کے صدقے میں ایمان جن کو نصیب ہوا, نبی کے صدقے میں ساری کائنات کی نعمتیں جو ملی ہے, وہ ظالم نبی کی بارگاہ میں گستاخی کرتے ہیں اور یہ ظالم اپنی کتابوں میں لکھتے ہیں کہ نبی کی تعظیم حرام ہے. معاذ اللہ رب العالمین, نبی کی تعظیم حرام ہوتی تو اللہ تبارک و تعالی یہ نہیں کہتا کہ اے جبریل یہ تعظیم کیوں کرتے ہو, فوراً ہاتھ رکھ کر کے اٹھاؤ. یہ ہونا چاہیے تھا نا, تعظیم کرنے کی ضرورت نہیں ہے. مگر رب کائنات نے کیا فرمایا, اے جبریل ہاتھ باندھ کے کیوں کھڑے ہو؟ ارے انتظار کیسا؟ نبی کی تعظیم کرو، تعظیم، تعظیم کی انتہا یہ ہے کہ قدمہ ان کے قدم پہ اپنا سر رکھ دو۔ تو یہ تعظیم کس نے حکم دیا تعظیم کا؟ بولو بھائی، اللہ تبارک و تعالیٰ نے۔ تو معلوم یہ ہوا کہ رب کائنات تو ہمیں یہ حکم دے رہا ہے کہ اس کے محبوب کی تعظیم کی جائے، اور یہی ایمان والوں کی پہچان ہے کہ جو نبی کی عظمت پر دل جان و دل سے مر جائے، قربان ہو جائے، وہی مومن کامل ہے۔ اعلیٰ حضرت نے سچ فرمایا ہے کہ مومن وہ جو نبی کی عظمت پر مرے دل سے، مومن وہ جو نبی کی عظمت پر مرے دل سے، اور نجدی تعظیم بھی کرتا ہے تو مرے دل سے، مرے دل سے تعظیم کرتا ہے، یعنی دکھانے کے لیے کرتا ہے، وہ پھنس جاتا ہے تو کھڑا ہو جاتا ہے، نہیں تو نہیں۔ تو معلوم یہ ہوا کہ نبی کی تعظیم ضروری ہے، نبی کی تعظیم ایمان کا حصہ ہے۔ اب اس کے بعد پیارے مصطفیٰ بیدار ہوئے، پیارے مصطفیٰ بیدار ہوئے، اب حضرت جبریل نے پیغام سنایا، کیا؟ یا رسول اللہ ان اللہ اشتاق للقائک، کہ بے شک اللہ تعالی آپ کی ملاقات کا مشتاق ہے۔ یا رسول اللہ، اے اللہ کے رسول، اللہ تعالیٰ آپ کی ملاقات کا مشتاق ہے، اور اللہ تعالیٰ آپ کو اپنی بارگاہ میں بلا رہا ہے۔ اسی لیے جبریل فرشتہ اور یہ مقرب ترین فرشتے اور یہ سارے فرشتے آپ کے استقبال کے لیے حاضر ہیں، آپ تشریف لے چلیں۔ یہ رب کا پیغام حضرت جبریل نے سنا دیا۔ پھر پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم بیدار ہوئے، اور اس کے بعد آب زمزم سے وضو فرمایا، اور حضرت جبریل جنت کا لباس پہلے لے کر آئے، جنت کا لباس بھی لے کر آئے تھے، جنت کا لباس آپ نے زیب تن فرمایا۔ یہ بھی میرے نبی کی خصوصیت۔ ویسے حضرت یوسف علیہ السلام کے لیے بھی جبریل علیہ السلام جس وقت میں ان کو ان کے بھائیوں نے کپڑا اتار کر کے اور کنویں میں پھینکا تھا یوسف علیہ السلام کو، تو اس وقت حضرت جبریل کو اللہ نے حکم دیا تھا جنت سے کپڑا لے لو اور اس کے بعد یوسف کو جا کے پہنا دو، اور ان کے زمین پر گرنے سے پہلے، پانی کے تہہ میں گرنے سے پہلے ان کو روک لو تاکہ ان کو تکلیف نہ پہنچے۔ تو حضرت یوسف علیہ السلام کے لیے بھی جنت کا کپڑا آیا ہے۔ تو حضرت رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے جنتی لباس زیب تن فرمایا، اور اس کے بعد پھر براق کی سواری پیش کی گئی۔ آپ جب براق پر سوار ہونے لگے تو تھوڑا آپ نے توقف کیا، حضرت جبریل نے کہا یا رسول اللہ جلدی کیجیے، توقف کیوں فرما رہے ہیں؟ تو آقا نے فرمایا، اے جبریل، یہ میرے لیے زندگی میں سب سے زیادہ خوشی کا لمحہ ہے، سب سے زیادہ مسرت کا لمحہ ہے کہ میں اللہ تعالیٰ کی سب سے عظیم ترین نعمت یعنی دیدار الہی سے سرفراز ہونے جا رہا ہوں۔ دیدار الہی جو ہے وہ سب سے بڑی نعمت ہے، دنیا اور آخرت دونوں ملا کر سب سے بڑی نعمت ہے۔ لہذا سب سے بڑی نعمت جو رب کا دیدار ہے، آج اس نعمت سے میں نوازا جانے والا ہوں، میرے لیے بہت خوشی کا موقع ہے، ایسے خوشی کے لمحے میں اپنی گنہگار امت کو کیسے بھول جاؤں؟ تو میں اپنی گنہگار امت کے لیے اللہ تعالیٰ سے دعا کر رہا ہوں اور بخشش کے لیے درخواست کر رہا ہوں کہ اللہ تعالیٰ، اے میرے رب، پہلے تو وعدہ کر فرما دے کہ میری امت کو بخش دے گا، تب میں براق پہ سوار ہوں گا۔ تو میرے رب نے وعدہ فرما لیا ہے کہ اے محبوب، میں آپ کو اتنی شفاعت دوں گا، آپ جس کو چاہیں آپ بخشوا کے لے کے جنت میں چلے جائیں۔ جنت میں نے بنائی، مالک آپ کو بنا دیا، آپ جس کو چاہیں گے آپ جنت میں داخل کریں گے۔ سبحان اللہ، اتنی شفاعت مل گئی۔ اس کے بعد پھر آپ براق پر سوار ہوئے، اور اس کے بعد حضرت جبریل نے رکاب سنبھالی یعنی لگام تھامی، اور تینوں فرشتے دونوں طرف ہو گئے، اور باقی فرشتے جو 70,000 یا 50,000 وہ پیچھے رہے، اور یہ نورانی سواری جو ہے وہ چلی ادھر بیت المقدس کی طرف روانہ ہوئی۔ اب یہ نورانی بارات جو ہے جس کا نقشہ اعلیٰ نے کھینچا ہے، غالباً یہ فرمایا ہے کہ شاہ دولہا بنا آج کی رات ہے اسی میں۔ چنانچہ اب یہ سواری چلی بیت المقدس کی طرف، تھوڑی ہی دور جانے کے بعد راستے میں ایک آواز آئی، رک جاؤ، حضرت سرکار دیکھنا چاہ رہے تھے، مگر جبریل علیہ السلام نے کہا یا رسول اللہ بڑھتے رہیے۔ آگے بڑھے تو پوچھا سرکار نے یہ کون تھا؟ بولے شیطان تھا۔ اس کے بعد تھوڑی پھر وہاں سے گزرے تو سرکار موسیٰ علیہ السلام کی قبر سے گزرے، تو آپ فرماتے ہیں حدیث پاک میں کہ مررت بقبر موسیٰ فإذا ہوا قائم یصلی فی قبری، میں شب معراج موسیٰ علیہ السلام کی قبر سے گزرا تو میں نے دیکھا کہ موسیٰ علیہ السلام اپنی قبر میں کھڑے ہو کر نماز ادا فرما رہے ہیں۔ سبحان اللہ، کھڑے ہو کر نماز ادا فرما رہے ہیں۔ کون؟ موسیٰ علیہ السلام۔ کتنا دن ہوا پردہ کیے ہوئے؟ ہزاروں سال گزر گئے، اور اپنی قبر میں، قبر انور میں کھڑے ہو کر نماز ادا فرما رہے ہیں۔ کیا پتہ چلا اسے؟ نبی مرتے نہیں ہیں، مر کر مٹی میں نہیں ملتے ہیں، نبی اپنی قبروں میں زندہ رہتے ہیں اور نماز بھی پڑھتے ہیں. اسی لیے دوسری حدیث میں ہے الانبیاء احیاؤن فی قبورہم و یصلون، انبیاء اکرام اپنی قبروں میں زندہ ہیں اور نماز ادا فرماتے ہیں. ارے تو جب دوسرے انبیاء زندہ ہیں اور نماز ادا فرماتے ہیں تو جو امام الانبیاء وہ مر کر مٹی میں مل گئے، معاذ اللہ. بولو بھائی یہ کون کہتے ہیں کہ مر کر مٹی مل گئے؟ وہاں ابھی دیوبندی، یہ جتنے بھی بد مذہب ہیں ان ظالم و خبیصوں کا یہ عقیدہ ہے کہ نبی پاک بھی مر کر مٹی میں مل گئے، معاذ اللہ رب العالمین، سب بار معاذ اللہ. اور میرے آقا فرماتے ہیں، حدیث میں موجود ہے، یہ کوئی ضعیف حدیث نہیں ہے، صحیح حدیث ہے سند کے اعتبار سے. صحیح حدیث میں سرکار فرماتے ہیں کہ میں جب گزرا شب معراج موسیٰ علیہ السلام کی قبر سے تو میں نے دیکھا کہ وہ اپنے قبر انور میں کھڑے ہو کر نماز ادا فرما رہے ہیں. تو یہ بھی پتا چلا کہ میرے نبی زمین کے اوپر چلتے ہیں تو زمین کے نیچے بھی دیکھتے ہیں، زمین کے اندر کیا ہو رہا ہے. سبحان اللہ، یہی تو علم غیب ہے، اور کیا ہے؟ کسی کا نام تو غیب ہے کہ چھپی ہوئی چیز دیکھ لینا. موسیٰ علیہ السلام کی قبر تو بند تھی، کسے معلوم کہ کیا کر رہے ہیں، کس حال میں ہے. مگر میرے آقا فرماتے ہیں کہ مررت بقبر موسیٰ فاذا ہوا قائم یصلی فی قبری، میں جب حضرت موسیٰ علیہ السلام کی قبر سے گزرا تو دیکھا اپنی قبر انور میں کھڑے ہو کر نماز ادا فرما رہے ہیں. سبحان اللہ، تو پتا چلا کہ میرے نبی کو علم غیب بھی ہے کہ زمین کے اوپر چلتے ہوئے زمین کے نیچے دیکھتے ہیں، اور یہ بھی پتا چلا، یہ بھی عقیدہ ملا کہ انبیاء اکرام بعد وصال بھی اپنی قبروں میں نماز ادا فرماتے ہیں. سبحان اللہ. اس کے بعد آگے بڑھے، بیت المقدس کی منزل آ گئی، انبیاء اکرام سب کے سب حاضر. اب یہاں دیکھتے تو موسیٰ علیہ السلام بھی یہاں بھی حاضر. سبحان اللہ، سارے انبیاء اکرام کھڑے ہو کر نبی کا استقبال کیے، السلام والسلام علیکم یا رسول اللہ عرض کیا. سرکار فرماتے میں نے اپنے براق کو اسی جگہ پر باندھا جہاں انبیاء اکرام اپنی سواری باندھا کرتے تھے، اور اس کے بعد حضرت جبریل نے اذان پکاری، اور اب سارے انبیاء اکرام سب بسب کھڑے بیٹھے تھے بیت المقدس میں سب لگا کر. اس کے بعد اب سب انتظار میں ہیں کہ ان کی امامت کون کرے گا، آج اس مقدس جماعت کی امامت کون کرے گا، اس میں تو سب نبی ہیں، سب امام ہیں. اب یہ دیکھنا ان اماموں کا امام کون بنتا ہے. عام لوگوں کی امامت کرنا کمال نہیں ہے، اماموں کی امامت کرنا کمال ہے. یہ دیکھنا ہے آج ان اماموں کا امام کون ہے. چنانچہ حضرت جبریل اذان دے کر جب فارغ ہوئے تو آپ آ کر کے اعلان فرمایا، یا رسول اللہ، اللہ کا حکم یہ ہے اس مقدس جماعت کی امامت آپ فرمائیں. مصلی امامت پہ بڑھیے، مصلی امامت پر سرکار تشریف لے گئے. اس کے بعد جماعت ہوئی، حضرت جبریل نے تکبیر کہی اور آپ نے امامت فرمائی. آپ اس میں آدم علیہ السلام بھی ہیں، نوح علیہ السلام بھی ہے، یعنی آدم علیہ السلام سے لے کر کے عیسیٰ علیہ السلام تک سارے انبیاء اکرام کو رب نے وہاں حاضر کر دیا. کتنا سال ہوا آدم علیہ السلام گزرے پہ؟ کوئی حساب نہیں، بے شمار ہزاروں ہزار سال. چنانچہ آدم علیہ السلام بھی وہاں اصلی جسم و جان کے ساتھ حاضر ہیں، حضرت نوح علیہ السلام بھی، حضرت شیف علیہ السلام بھی، حضرت داؤد علیہ السلام بھی، اور حضرت ابراہیم علیہ السلام بھی، سارے انبیاء اکرام وہاں جلوہ گر ہیں. کسی کو 5000 سال گزرے ہوئے ہو گیا، کسی کو کچھ اور ہو گیا، ہزاروں ہزار سال گزرے ہوئے ہو گیا، مگر سب کے سب وہاں موجود ہیں، حاضر ہیں. اگر وہ مر کر مٹی میں مل جاتے تو کیسے آج حاضر ہوتے یہاں؟ بولو بھائی، انبیاء اکرام اگر عام آدمی کی طرح مر کر مٹی مل جائے معاذ اللہ، تو پھر وہ کیسے حاضر؟ بیت المقدس میں انبیاء اکرام حاضر ہوئے اور آپ نے ان کی امامت فرمائی، حدیثوں میں اس کا ذکر ہے، مشہور حدیثوں میں. تو معلوم یہ ہوا کہ انبیاء اکرام بعد وصال مرتے نہیں، بلکہ ہمیشہ کے لیے پھر زندہ ہو جاتے ہیں، ان کی روح انہی کے اسی جسم اقدس میں لوٹا دی جاتی ہے. چنانچہ سارے انبیاء اکرام کی امامت فرمانے کے بعد سارے انبیاء اکرام پھر روح پوش ہو گئے، اور اس کے بعد حضرت جبریل آپ کو لے کر کے اب آسمانوں کی سیر کے لیے چلے. یہاں تک کیا تذکرہ جو ہے، یہاں تک کی سیر کا ذکر، صرف سیر کا ذکر قرآن شریف میں سورہ بنی اسرائیل کی پہلی آیت میں جو میں نے ابھی پڑھا، سبحان الذی اسرا بعبدہ. لیکن اب اس کے بعد جو آگے کی منزل طے ہو رہی ہے، اس کا تذکرہ مشہور احادیث میں ہے، اور مشہور حدیث وہ ہے جس سے قرآن کا نسخ بھی جائز ہے، قرآن کو، قرآن کی آیت کو منسوخ کرنا جائز ہے، اتنا پاور ہے مشہور حدیث کا. اور خبر واحد سے بھی دوسری چیزیں ثابت ہے روایت میں، اور خبر واحد بھی فضائل میں معتبر ہے، مگر یہ تو خبر مشہور سے ہے، آسمانوں کی سیر کا تذکرہ جس سے قرآن کا نسخ بھی جائز ہے۔ چنانچہ اب حدیث مشہور میں کہ حضرت جبریل وہاں سے رسول پاک کو براق پہ سوار کیے اور آسمان کی بلندی کی طرف پرواز کی، اور باقی انبیاء کرام وہاں سے فوراً جو ہے روپوش ہو گئے، غائب ہو گئے، سب اپنے اپنی قبروں میں تشریف لے گئے، اور اس کے بعد رسول پاک آسمان کی طرف چلے۔ جب پہلا آسمان آیا تو حضرت جبریل نے دروازے پہ دستک دی، ہر دروازہ مقفل ہے آسمان کا، ہر دروازے پہ فرشتے کا پہرا ہے، ہر منزل پہ۔ چنانچہ پہلی منزل پہ جب آپ پہنچے تو جبریل نے دستک دی، ادھر سے فرشتے نے آواز دی، کون من انتا؟ قال انا جبریل، انہوں نے کہا میں جبریل ہوں۔ پھر اس کے بعد کہا حل محکا احادن، کیا تمہارے ساتھ اور کوئی بھی ہے اے جبریل؟ تو جبریل نے کہا نعم معی محمد رسول اللہ صلی اللہ تعالی وسلم، میرے ساتھ اللہ کے مقدس رسول محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہیں۔ پھر جبریل، پھر ادھر سے آواز آتی ہے کیا اس کی اجازت اللہ نے دی ہے، اللہ کا حکم ہے؟ تو جبریل نے کہا ہاں اللہ کی طرف سے یہ حکم بھیجا گیا ہے۔ تب جا کے فرشتے نے دروازہ کھولا اور اس کے بعد پھر سلام کیا، تو دیکھا آپ نے کہ آدم علیہ السلام بھی وہاں تشریف فرمائے، یہاں بھی آدم علیہ السلام تشریف لا چکے ہیں۔ آدم علیہ السلام نے آپ کا استقبال کیا، مرحبا ابنی، مرحبا ابنی کہا، میرے بیٹے مرحبا، اور اس کے بعد پھر وہاں سے دوسرے آسمان کی طرف آپ چلے۔ وہاں بھی فرشتے نے یہی سوال کیا، جبریل نے یہی ساری باتیں دہرائی، سب جا کر کے پھر دروازہ کھلا، وہاں پر سرکار فرماتے ہیں کہ جب میں دوسرے آسمان پہ گیا تو وہاں دو خالہ زاد بھائیوں کو میں نے دیکھا، دو خالہ زاد بھائی میں سے کون ہیں؟ ایک عیسیٰ ابن مریم اور دوسرے یحییٰ بن زکریہ رضی اللہ علیہم السلام۔ پہلے حضرت عیسیٰ ہیں، دوسرے حضرت زکریہ، یہ دونوں خالہ زاد بھائی، یہ دونوں دوسرے آسمان پہ ملے۔ اس کے بعد پھر ان دونوں نے وہاں آپ کا استقبال کیا، پھر تیسرے آسمان کی طرف جبریل مجھ کو لے کر چلے، یہ مسلم شریف کی حدیث ہے، بڑی لمبی حدیث ہے۔ اس کے بعد پھر دروازہ میں دستک دی، تیسرے دروازے پہ دستک دی جبریل نے، ادھر سے جواب آیا، پھر وہی جواب آیا کون ہے من انتا، کون ہے تو؟ پھر وہی جواب دے جبریل نے، میں جبریل ہوں۔ پھر پوچھا تمہارے ساتھ اور بھی کوئی ہے؟ کہا ہاں میرے ساتھ اللہ کے محبوب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہے۔ پھر فرشتے نے سوال کیا کیا ان کے لیے اجازت ہے اللہ کی طرف سے؟ کہا ہاں اجازت ہے۔ سب اس کے بعد فرشتے نے دروازہ کھولا، پھر اس کے بعد حضرت رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم وہاں تشریف لے گئے، فرشتے نے استقبال کیا، اور وہاں پر یوسف علیہ السلام اپنے پورے حسن و جمال کے ساتھ جلوہ فرمایا۔ اس نے یوسف دم عیسیٰ ید ویسا داری آچے ہما خوبا دارن تو تنہا داری، اس نے یوسف پہ تو عورتیں مصر کی عورتوں نے انگلیاں کٹائی، مگر یا رسول اللہ آپ کا مقام وہ ہے کہ مردان عرب جو ہیں، عرب کے جوان جو ہے وہ آپ کے اشارے ابرو پر تن من دھن کی قربانی پیش کرتے ہیں، گردنیں کٹاتے ہیں۔ اس نے یوسف پہ کٹی مصر میں انگشتے زنا، سر کٹاتے ہیں تیرے نام پہ مردان عرب یا رسول اللہ۔ تو حضرت یوسف علیہ السلام نے آپ کا استقبال کیا، اور پھر اس کے بعد مرحبا کہا، اور آپ آگے بڑھے عجائبات کو دیکھتے ہوئے۔ پھر چوتھا آسمان آیا، پھر وہاں بھی وہی سوال جواب فرشتے کی طرف سے ہوا، بالآخر فرشتے نے دروازہ کھولا اور اس کے بعد آپ وہاں پہنچے تو حضرت ہارون علیہ السلام کو دیکھا آپ نے، اور ایک روایت میں یہ کہ ادریس علیہ السلام کو دیکھا، ادریس علیہ السلام نے وہاں آپ کا استقبال کیا۔ اور اس کے بعد پھر پانچویں آسمان پہ پہنچے تو وہاں پر حضرت ہارون علیہ السلام کو دیکھا، اس کے بعد چھٹے آسمان پہ پہنچے تو وہاں پر حضرت موسیٰ کلیم اللہ کو دیکھا اور ان سے ملاقات ہوئی۔ ساتویں آسمان پہ جب پہنچے تو دیکھا کہ حضرت ابراہیم خلیل اللہ بیت المعمور سے ٹیک لگا کر بیٹھے ہوئے ہیں، آرام سے بیت المعمور سے ٹیک لگا کر آرام سے بیٹھے ہوئے، آپ کو دیکھتے ہی کھڑے ہو گئے استقبال کے لیے، مرحبا یا رسول اللہ، مرحبا یا رسول اللہ فرمایا، اور اس کے بعد آپ کا استقبال کیا۔ بیت المعمور وہی مقدس جگہ ہے جہاں پر حضرت آدم علیہ السلام کا بھی نزول ہوا تھا، اور حضرت آدم علیہ السلام پھر وہاں پر قیام فرما ہوئے تھے۔ بیت المعمور بڑی مشہور مقدس جگہ ہے، بہرحال اس کی الگ تفصیل ہے، آگے پڑھیے۔ اس کے بعد پیارے مصطفیٰ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کو عجائبات کا مشاہدہ کروایا گیا. عالم برزخ کے حالات پہلے دکھائے گئے. عالم برزخ اس عالم کو کہتے ہیں کہ دنیا سے انتقال کے بعد قیامت کے آنے سے پہلے جو آدمی رہے گا, قبر کی زندگی گزارے گا, قبر میں رہے گا, اسی زندگی کا نام عالم برزخ ہے. اسی عالم کا نام کیا ہے؟ عالم برزخ ہے. یعنی دنیا اور قیامت کے درمیان جو زندگی ہے قبر کی, اسی زندگی کا نام عالم برزخ ہے. مرنے کے بعد آدمی عالم برزخ میں رہتا ہے. مرنے دنیا میں پیدا ہونے سے پہلے عالم ارواح میں تھا, پیدا ہوا تو عالم وجود میں آ گیا, انتقال کیا تو عالم برزخ میں جائے گا, اور عالم جب قیامت آ جائے گی تو اب وہاں سے اٹھ کر کے عالم آخرت میں جائے گا. یہ سارے عالمین ہیں جو ہمارے, جن سے ہم کو ان مراحل سب کو گزرنا ہے اور ہر انسان کو گزرنا ہے. تو عالم برزخ میں کیا ہوتا ہے؟ جو آدمی بے عمل پاپی گنہگار ہوتا ہے وہ قبر میں اگر عذاب الہی میں گرفتار ہو گیا تو قیامت تک اس کے اوپر اللہ کا عذاب ہوتا رہتا ہے. اس میں مختلف طرح کے مختلف نوعیت کے عذاب ہوتے ہیں. بعض روایتوں میں یہ آیا کہ حضرت جبریل نے دکھایا ایک شخص کو کہ جس کو فرشتے چاروں طرف سے گھیرے ہوئے ہیں, پتھر سے مار رہے ہیں, اس کا سر ریزا ریزا ہو جاتا ہے, ختم ہو جاتا ہے, پھر اللہ کے حکم سے زندہ ہو جاتا ہے وہ, اس لیے کہ اب تو دوبارہ مرنا ہے نہیں. مرا پھر زندہ ہوا, مرا پھر زندہ ہوا, چنانچہ چاروں طرف سے فرشتے گھیر کے اس کو مار رہے ہیں. رسول پاک حالانکہ جان رہے تھے کس وجہ سے ہو رہا ہے, مگر مکالمہ کیا, سوال و جواب تاکہ کیا تاکہ لوگوں کو اچھی طرح سے یہ بات سمجھ میں آ جائے. کبھی کبھی جان بوجھ کر کی بھی باتیں پوچھی جاتی ہے, جیسے آپ کچھ باتوں کو جانتے ہیں اور اس کے باوجود پوچھتے ہیں کہ کیا ایسا ہوا, کیا آپ جانتے ہیں مگر اس کے باوجود پوچھتے ہیں. تو اسی طریقے سے اللہ تعالیٰ نے بھی قرآن کریم میں موسیٰ علیہ السلام سے پوچھا, وما تلک بیمینک کا یا موسیٰ, اے موسیٰ تیرے داہنے ہاتھ میں کیا ہے؟ تو کیا معاذ اللہ اللہ نہیں جانتا تھا؟ جانتا تھا, بے شک جانتا ہے. تو جان بوجھ کر بھی پوچھا جاتا ہے. ایسے ہی رسول پاک نے جان بوجھ کے پوچھا, اے جبریل اس کو کیوں عذاب دیا جا رہا ہے؟ حضرت جبریل نے کہا کہ یا رسول اللہ, یہ بے نمازی شخص ہے جو جان بوجھ کر قصدن نماز کو چھوڑا کرتا تھا, اس نماز کے ترک کرنے کا قصدن اور عمدن بلا عذر شرعی کے نماز کو ترک کرتا تھا, اسی وجہ سے جس کو قیامت تک کے لیے اس عذاب میں گرفتار کیا گیا ہے. یا رسول اللہ, یہ تو صرف قیامت تک کا عذاب ہے جس کا کوئی شمار نہیں ہے. قیامت جب آئے گی تو پھر اس کا حساب و کتاب میدان محشر میں ہوگا, اس کے بعد پھر فائنل حساب ہوگا کہ یہ جنتی ہے کہ جہنمی. ابھی کے حساب, ابھی کا کوئی حساب نہیں ہے. یہ اس کی مثال ایسی ہے کہ جیسے عدالت سے سزا ہونے سے پہلے پولیس والے جتنی پٹائی کرتے ہیں اس کا کوئی حساب کتاب نہیں. پولیس والے ریمانڈ میں لے کر کے, پولیس تحویل میں لے کر کے جتنی پٹائی کرتے ہیں اس کا حساب کتاب ہوتا ہے. اس کو سزا دینے میں تخفیف کی جاتی ہے کہ اتنے پولیس نے اس کو 2 مہینہ مارا ہے یا 2 سال سے پٹائی کیا ہے جی, تو 2 سال کی سزا کم کر دی جائے. نہیں مانتا جج اس کو, بولتا ہے وہ گیا, وہ نفع میں گیا. وہ تو اسی طریقے سے قبر کے اندر جو عذاب دیا جائے گا بندے کو, وہ بھی منہا نہیں ہوگا, وہ بھی مائنس نہیں ہوگا عذاب میں. میدان محشر میں جو حساب و کتاب کے بعد فائنل حساب ہوگا, اس میں وہ تخفیف نہیں کی جائے گی, اس کی مائنس نہیں کیا جائے گا اس کو. تو جبریل نے کہا, یا رسول اللہ, یہ بے نمازی کی سزا ہے جو آپ دیکھ رہے ہیں. اللہ اکبر, الیاذ باللہ. اللہ تعالیٰ اس عذاب سے ہمیں بچائے اور نماز کی پابندی کرنے یا نماز ذوق و شوق سے پڑھنے کی توفیق عطا فرمائے. اس کے بعد آگے بڑھے, دیکھا ایک شخص کی زبان کو ایک فرشتہ کھینچتا ہے اور دوسرا فرشتہ اس کو چاقو سے کاٹتا ہے یا آرا سے کاٹتا ہے. بار بار یہ عذاب دیا جا رہا ہے اس کو. سرکار نے پوچھا اسے یہ عذاب کیوں دیا جا رہا ہے؟ تو بتایا گیا کہ یہ وہ شخص ہے جو جھوٹ بہت زیادہ بولتا تھا. جھوٹ بولنے کی یہ لعنت ہے, یہ سزا ہے. جھوٹ بولنے کی سزا ہے, جھوٹ بولنے کا عادی تھا دنیا میں, بات بات میں جھوٹ بولتا تھا. چنانچہ اس کی یہ سزا ہے, قیامت تک اس کو یہ سزا ملتی رہی. تو اے بھائیو, اگر اس سزا سے بچنا ہے تو جھوٹ سے توبہ کرو, جھوٹ نہیں بولو. اسی طریقے سے ایک شخص کو دیکھا, ایک عورت کو دکھایا گیا کہ جس کو, ہاں ایک شخص کو دکھایا گیا پہلے کہ جس کے سامنے 2 طرح کے گوشت رکھے ہوئے ہیں. ایک طرف بکرے کا بالکل سرو تازہ گوشت ہے جس سے خوشبو آ رہی ہے, اور دوسری طرف بالکل سڑا ہوا بدبودار گوشت ہے جہاں پر ناک کو بند کیے بغیر آدمی رہ نہیں سکتا, ایسا سڑا ہوا بدبودار گوشت ہے. فرشتے تازہ گوشت دکھا کر کے وہی سڑا ہوا گوشت ڈنڈا مار مار کے اس کے منہ میں کونچ رہے ہیں. وہ روتا ہے چلاتا ہے نہیں کھاؤں گا، مگر فرشتہ زبردستی وہ سڑا ہوا گوشت اس کے منہ میں ٹھوس رہے ہیں. سرکار نے پوچھا جبریل اس کو یہ سزا کیوں؟ جبریل علیہ السلام نے عرض کیا کہ یا رسول اللہ یہ شخص وہ ہے جو زنا کی عذاب میں، زنا کی بلا میں گرفتار تھا، اور اس کے پاس پاکشاہ بیوی تھی، ستھری بیوی تھی، مگر ستھری بیوی کے رہتے ہوئے بھی یہ دوسری عورتوں کے پاس جاتا تھا اور زنا کرتا تھا، اسی وجہ سے اس کو یہ عذاب دیا جا رہا ہے کہ تم نے پاکیزہ چیز کو چھوڑ کر کے اور حرام چیز کو اور سڑی ہوئی بدبودار چیز کو پسند کیا، اس لیے تیری سزا یہی ہے قیامت تک. اللہ اکبر، الیعوذ باللہ. اس کے بعد ایک عورت کو دکھایا گیا کہ فرشتے لوہا کا سریا گرم کر کے اس کے جسم میں گھسا رہے ہیں، لوہا گرم، اور چیخ رہے چلا رہی ہے، اونٹھے اس کو لٹکائے ہوئے ہیں. سرکار نے پوچھا اسے یہ عذاب کیوں؟ کہا یہ عورت وہی ہے جو دنیا میں ننگے بدن رہنا پسند کرتی تھی، بے حیائی کے ساتھ بازاروں میں گھومتی تھی، اور شریعت کی کوئی پرواہ اس کو نہیں ہوتی تھی، بے حیائی پر اسے فخر ہوتا تھا، یہی وہ عورت ہے، اس لیے اس کو یہ سزا دی جا رہی ہے. لہذا آپ عورتوں کو سنائیں اس بات کو، اس واقعے کو، اور اسے آخرت کے قبر کا عذاب سنائیں. یہ قبر کا عذاب ہے، عالم برزخ کا یہ عذاب ہے، عالم برزخ میں یہ عذاب ہوتا رہے گا عورتوں کو مرنے کے بعد، جو اس طریقے سے بے حیائی اختیار کریں گی اور شریعت کے خلاف ننگا ناچ ناچتی رہیں گی، تو ان کو یہ عذاب ہوگا. اس عذاب سے بچنے کوئی بچانے والا وہاں پر نہیں ہوگا. اس لیے آخرت کی اور قبر کے عذاب کی فکر کرنا چاہیے. دنیا کی زندگی چند روزہ ہے، اور بھی بہت سارے عذاب دکھائے گئے رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو. پھر اس کے بعد آگے بڑھیں، اس کے بعد رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو جنت کا دیدار کرایا گیا. سبحان اللہ، یہ جنت ہے، یہ آپ کا حوض کوثر ہے، یہ جہنم ہے. یہ ساری چیزیں دیکھنے کے بعد، مشاہدہ کرانے کے بعد، پھر اس کے بعد جو ہے مشاہدہ کر لینے کے بعد آگے بڑھے سرکار، تو بالآخر سدرۃ المنتہا کی منزل آئی. اب جبریل کہتے ہیں یا رسول اللہ، جس کی ترجمانی کرتے ہوئے شیخ سعدی نے فرمایا کہ گویا یوں عرض کیا جبریل نے کہ اگر یکسر منہ برتر پرم فروغ تجلا بسوزت پرم، یا رسول اللہ اگر ایک بال کے سر کے برابر، بال کا سر کتنا چھوٹا ہوتا ہے کبھی نظر بھی نہیں آتا ہے، ایک بال کے سر کے برابر اگر میں آگے بڑھوں تو اللہ تعالیٰ کی تجلی سے میرے بالوں پر جل کر خاک ہو جائیں، اس لیے اب میری ہمت نہیں، یہ میری منزل کی انتہا ہے، یہ سدرۃ المنتہا ہے. آقا فرماتے ہیں حدیث شریف میں، جو مسلم شریف کی حدیث ہے اس میں، کہ وہ سدرۃ المنتہا کیا ہے؟ ایک درخت ہے، اتنا لمبا چوڑا درخت کہ اس کا پتا ہاتھی کے کان کے برابر چوڑا چوڑا، اور اس کا پھل بڑے بڑے مٹکا کے برابر. یہ پانی پینے کے پر، پانی پینے کے لیے حوض پر مٹکا رکھا نا، بڑا بڑا مٹکا، اتنا بڑا بڑا پھل، مٹکے کے برابر پھل، اور ہاتھی کے کان کے برابر چوڑا پتا اس کا، سدرۃ المنتہا کا، سدرا کا. تو وہ سدرۃ المنتہا ہے. اب جبریل آمین ہاتھ جوڑے کھڑے ہیں، سرکار نے فرمایا اے جبریل، بیت المقدس میں تم ہمارے ساتھ، آسمان اول پہ تم ہمارے ساتھ، آسمان ثانی پہ تم ہمارے ساتھ، ہر جگہ تم رہے، اب یہاں پہ وفاقت کیوں چھوڑتے ہو؟ عرض کیا کہ یا رسول اللہ، میری منزل کی انتہا ہے، اور یہاں سے یہاں کے آگے آج تک کوئی نہ فرشتہ نہ کوئی نبی کوئی نہیں گیا. یہ آپ کی خصوصیت ہے اور شان امتیازی ہے کہ آپ یہاں سے آگے بڑھیں گے، ورنہ اور یہاں سے آگے کوئی نہیں بڑھ سکا، اسی لیے اس کو سدرۃ المنتہا کہا گیا ہے. تب اس کے بعد وہاں سے حضرت جبریل رخصت ہوئے اور رسول پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم وہاں سے آگے بڑھے، تو وحشت محسوس ہو رہی تھی، تنہائی محسوس ہو رہی تھی. تو بعض روایتوں میں یہ ہے کہ صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی آواز سے ملتی جلتی آواز آئی، ادنو منی یا حبیبی، ادنو منی یا حبیبی، اے میرے محبوب میرے قریب آ جاؤ، اے میرے محبوب میرے قریب آ جاؤ. تو جب یہ جانی پہچانی آواز سرکار کے کان مبارک سے ٹکرائی تو تسلی ہوئی اور وحشت دور ہوئی، اور اس کے بعد قریب جب گئے تو پھر اچانک رب کا جلوہ سامنے آ گیا. رب کا جلوہ، کیسا جلوہ تھا؟ حضرت رسول پاک نے مشکا شریف میں وہ حدیث ہے، رسول پاک نے اس بیان فرمایا، حدیث کو راوی بیان کرتے ہیں کہ پیارے آقا نے فرمایا کہ رائی تو ربی فی احسن صورت، میں نے اپنے رب کو بہترین صورت میں دیکھا، فوضع ربی کفہ بین کفیا، تو میرے رب نے اپنا دست قدرت میرے شانوں کے درمیان، میرے سینے پر رکھا، میرے شانوں کے درمیان رکھا، فوجدت بردھا بین ثدیا، تو میں نے اس کی ٹھنڈک اپنے سینے میں محسوس کی. اس کے بعد آگے فرماتے فاعلم تو ماں بھی سماوات بلب, بس میں زمین و آسمان کی تمام چیزوں کو جان گیا. عالم ماں کا نہ ما یکون ہو گیا, جن جن چیزوں کا علم نہیں ابھی آیا تھا وہ سب آ گئے. اب زمین و آسمان کے سارے طبقات روشن ہو گئے, ہر چیز کا علم جو ہے ذرے ذرے کا علم مجھے آ گیا, اور میں نے اپنے رب کو بہترین صورت میں دیکھا. یہ مصطفیٰ جان رحمت کا فرمان ہے جو مشکات شریف کی حدیث میں ہے, اور حدیث شریف میں کے ذریعے بیان فرمایا سرکار نے. تو آپ بتاؤ میرے آقا تو خود فرمائے کہ میں نے اپنے رب کو بہترین صورت میں دیکھا. کیسی صورت میں دیکھا؟ وہ دیکھنے والے محبوب جانے, دکھانے والا خدا جانے, دوسرے کو کوئی مطلب نہیں. کیفیت کو بیان نہیں کیا. چنانچہ اتنا ہوا کہ دیدار الہی جو ہے وہ ممکن ہے, رب کا دیدار ممکن ہے. اسی لیے رسول پاک کو رب کا دیدار ہوا. موسیٰ علیہ السلام نے کوشش کی تھی مگر وہ اس دنیا میں, اور کوہ طور پر آ کر کے انہوں نے عرض کیا تھا. موسیٰ علیہ السلام نے عرض کیا کہ مولا میں تیرا جلوہ دیکھنا چاہتا ہوں, یعنی تیرا دیدار کرنا چاہتا ہوں. تو رب نے فرمایا, یعنی موسیٰ علیہ السلام نے جو کہا کہ رب ارینی, مولا مجھے دکھا تو کیسا ہے, یہ مطلب میں تو یہ دیکھنا چاہتا ہوں, بات کرتا ہوں مگر دیکھتا نہیں ہوں, اس لیے میں دیکھنا بھی چاہتا ہوں. تو رب تعالیٰ کی طرف سے ارشاد ہوا, لن ترانی لن ترانی, ہرگز تم مجھے نہیں دیکھ سکتے, ہرگز تم مجھے نہیں دیکھ سکتے. مگر جب اسرار بڑھا تب حکم ہوا کہ جب نہیں مانتے ہو آؤ کوہ طور پر. لیکن تم دیکھو اس پہاڑ کی طرف, اگر نہیں مانتے ہو دیدار کے لیے بدید ہو تو آؤ دیکھو اس پہاڑ کی طرف, اس پہاڑ پہ میں اپنی تجلی ڈالوں گا. فلما تجلى ربه للجبل جعله دكا وخر موسى صعقا. قرآن میں رب نے اس واقعے کو بیان فرمایا کہ جب اللہ تعالیٰ نے رب نے اپنی تجلی ڈالی اس پہاڑ پر, تو پہاڑ اللہ کی تجلی سے ریزہ ریزہ ہو گیا, اور اس کے بعد حضرت موسیٰ علیہ السلام بے ہوش ہو گئے, ہوش بھی سنبھال نہ سکے, بے ہوش ہو گئے. چنانچہ اب اس کے بعد جب ہوش میں آئے تب سمجھ میں آیا کہ او ہو, اللہ تعالیٰ کی تجلی کی تاب کوئی بندہ نہیں لا سکتا, اللہ تعالیٰ کو کوئی نہیں دیکھ سکتا بندہ. اسی لیے رب نے فرمایا لن ترانی, تم مجھے نہیں دیکھ سکتے. میں تجلی جو جلوہ کا ایک پرتو ڈالا تھا اس کو برداشت نہیں کر سکا, تو عین ذات کو کیسے برداشت کر سکتا. تو حضرت موسیٰ علیہ السلام کو جلوہ صرف دکھایا گیا, جلوے کی جھلک دکھائی گئی, اس جھلک کو برداشت نہ کر سکے. مگر میرے آقا سبحان اللہ ان کا مقام یہ کہ عین ذات کو دیکھ رہے ہیں مسکراتے ہوئے, اور وہ بھی دونوں میں فرق کتنا ہے. موسیٰ علیہ السلام نے گزارش کی کہ مولا مجھے اپنا جلوہ دکھا, رب ارینی رب ارینی بار بار گزارش کی. اور رہاں یہاں پیارے مصطفیٰ نے یہ نہیں کہا اے مولا مجھے عرش اعظم پہ بلا, مجھے اپنا جلوہ دکھا, یہ نہیں کہا. وہاں عرض کیا گیا, انہوں نے خود عرض کیا, بار بار گزارش کی, دعا کی, تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنی تجلی سے نوازا. اور یہاں پیارے آن مصطفیٰ جان رحمت معراج کے دولہا دعا نہیں فرما رہے, صرف دل غمگین ہوا تھا, تو آپ کا دل بہلانے کے لیے پروردگار عالم نے خود آپ کو یہ سیر کرایا اور اپنے دیدار سے نوازا تاکہ میرے محبوب کا دل بہل جائے. آج میرا محبوب جو ہے غمگین ہے, اور کس دنیا میں بھی کسی کا محبوب غمگین ہوتا ہے تو وہ گھمانے کے لیے لے کے جاتا ہے, آج میرا محبوب بھی غمگین ہوا ہے, ہم بھی اپنے محبوب کو سیر کرائیں گے, اور ایسی جگہ بھی سیر کرائیں گے کہ جہاں اور کوئی سیر کے لیے نہیں جایا کرتا ہے, ایسی جگہ بھی پہنچائیں گے جہاں آج تک کوئی نہیں پہنچا ہے, اور ایسی چیز کا دیدار کرائیں گے جس کا دیدار آج تک کوئی نہیں کر سکا. اپنا دیدار کرا کے رب نے اور ساری دنیا کے اندر بے مثل و بے مثال بنا دیا ہے اس دیدار کے ذریعے سے, کہ اب اس مقام پر کوئی نہیں, اس مقام پر اللہ کے محبوب معراج کے دولہا مصطفیٰ جان رحمت صلی اللہ تعالی وسلم پہنچ گئے. رب کا دیدار ممکن ہے, دیدار الہی ممکن ہے, اس لیے پروردگار عالم نے اپنے محبوب کو اپنے دیدار سے نواز دیا. اور اس کے بعد پھر راز و نیاز کی باتیں ہوئی. قرآن شریف میں جو سورہ نجم کے اندر آیت ہے ثم دنا فتدلا, اس کے بارے میں بھی بعض مفسرین فرماتے ہیں کہ اس میں بھی وہی کا واقعہ ضمن عرض ہے کہ پھر رب کا جلوہ محبوب سے قریب ہوا, فکان قاب قوسین اوتنا, تو وہ قاب قوسین کی مثل ہو گیا, فاوحا الی عبدہ ما اوحا, تو رب نے اپنے محبوب پر وحی کی جو اسے وحی کرنی تھی, ما کذب الفؤاد ما رآ, نہ دل نے خطا دل نے نہیں چھٹلایا اس بات کو جو آنکھوں نے دیکھا. ماں کا زبل فواد مارا, تو دل نے جھٹلایا نہیں، دل نے تصدیق کر دی کہ جو دیکھ رہے وہ سچ ہے. کیا مطلب؟ دل اور دماغ دونوں ہوش اور ٹھکانے میں تھا، دونوں اپنی جگہ پر صحیح کام کر رہا تھا، ہوش و حواس کی سلامتی کے ساتھ، پورے عقل و ہوش کے ساتھ پیارے مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم نے ٹکٹکی باندھ کر کے اور اپنے ماتھے کی نگاہ سے اپنے رب کو دیکھا، سبحان اللہ. اس کے بعد راز و نیاز کی بات ہوئی محبوب اور محب میں، اس کے بعد ایک تحفہ دیا گیا. پیارے مصطفیٰ پہنچے تو کیا تحفہ پیش کیا رب کی بارگاہ میں؟ التحیات للہ والصلوات والطیبات. السلام. اس کے بعد رب نے جواب میں فرمایا السلام علیکم ایھا النبی و رحمۃ اللہ وبرکاتہ. پھر پیارے مصطفیٰ نے فرمایا السلام علینا وعلى عباد اللہ الصالحین. اس کے بعد رب کی بارگاہ سے اب تحفہ ملنا ہے محبوب کو کہ اے محبوب، یہ 50 وقت کی نماز کا تحفہ ہے، آپ لے کے جائیے اور اپنی امت سے کہیے کہ 50 وقت کی نماز پڑھیں. سبحان اللہ، تحفہ تو بڑا قیمتی ہے. یہ معراج میں مل رہا ہے، وہاں مل رہا ہے جہاں پر کوئی نہیں جا پاتا، وہاں مل رہا ہے. کتنا عظیم تحفہ ہے، کیسی مقدس جگہ پہ مل رہا ہے جہاں صرف محبوب اور محب ہے، اللہ ہے اس کا محبوب ہے اور کوئی نہیں تیسرا. وہاں وہ ایسی جگہ ہے جہاں جا ہی نہیں ہے دوئی کی، یعنی دو کے علاوہ تیسرے کی گنجائش ہی نہیں ہے کسی کی. چنانچہ وہاں سے چلے اب چھٹے آسمان پہ، حضرت موسیٰ علیہ السلام انتظار میں تھے. جیسی آئے مبارک ہو، مرحبا یا رسول اللہ مبارک ہو، اللہ کا دیدار مبارک ہو. آپ یہ بتائیے کہ اللہ تعالیٰ کی بارگاہ سے آپ کی امت کے لیے کیا تحفہ ملا؟ تو سرکار نے فرمایا 50 وقت کی نماز، 50 صلاۃ. تو حضرت موسیٰ علیہ السلام نے کہا کہ یا رسول اللہ، میری امت تو 2 وقت کی نماز کی پابندی نہ کر سکی. قوم بنی اسرائیل کو میں نے بہت آزمایا، بہت کوشش کیا، مگر 2 وقت کی نماز کی پابندی نہ کر سکی. یا رسول اللہ، آپ کی امت 50 وقت کی نماز کیسے پڑھے گی؟ اس لیے پھر اپنے رب کی بارگاہ میں واپس جائیے اور اس میں کچھ تخفیف کرا لیجیے. تو سرکار نے فرمایا فرجعتو الی ربی، میں اپنے رب کی طرف واپس گیا اور عرض کیا کہ یا رب خفف علی امتی، اے میرے رب میری امت کے لیے کچھ تخفیف کر دے اس میں. تو رب نے 5 وقت کی نماز کم کر دی. پھر میں آیا، پھر موسیٰ علیہ السلام چھٹے آسمان پہ ملے. انہوں نے کہا ہے اے اللہ کے محبوب، کتنی کم ہوئی؟ فرمایا 5 کم ہوئی. کہ نہیں، کہا 45 بھی زیادہ ہے، جائیے پھر جائیے. پھر میں گیا، پھر میں نے وہی عرض کیا، اے مولا میری امت اتنا بوجھ برداشت نہیں کر سکی کہ اے مولا کچھ نماز کم کر دے. پھر 5 وقت کی نماز کم ہوئی. پھر آئے، پھر موسیٰ علیہ السلام نے پوچھا کتنی کم ہوئی؟ بتایا 5، اب 40 رہ گئی ہے. کہا 40 بھی زیادہ ہے، پھر آپ جائیے. پھر میں گیا، پھر 5 وقت کی نماز کم ہوئی، پھر 35 رہ گئی. اس طرح سے آتے رہے اور وہ موسیٰ علیہ السلام پوچھتے رہے، بالآخر ہر بار میں 5 نمازیں کم ہوتی تھی. جب 9 مرتبہ میں چلا گیا اور 9×5 45 نمازیں کم ہو گئی، اور جب 5 نماز رہ گئی تو رب نے فرمایا اے محبوب، میں نے تعداد اگرچہ 45 کی کم کر دی ہے، مگر ثواب کم نہیں کیا ہے. میرا جو بندہ 5 وقت کی نماز پڑھے گا اسے ثواب پورے 50 کا ہی دوں گا، پورے 50 کا ثواب دوں گا. ثواب میں نے کوئی کمی تخفیف نہیں کی ہے، صرف تعداد میں تخفیف کر دی ہے، تعداد میں کم کر دیا ہے، مگر ثواب میں کمی نہیں کی ہے. چنانچہ اب موسیٰ علیہ السلام نے کہا کہ نہیں یا رسول اللہ، 5 وقت کی نماز بھی زیادہ ہے، آپ ایک بار اور چلے جائیں، ایک بار اور، ذرا ایک بار اور پہ غور کرو، اگر ایک بار اور چلے جاتے حضور تو کیا ہوتا؟ 5 کا نمبر تھا نا بھائی، ہر مرتبہ جب بھی گئے کتنی کم ہوئی؟ 5. تو اگر اس بار بھی چلے جاتے تو پوری 7 0 0 ہو جاتا. آج کا نوجوان جو نماز پڑھنے میں بڑا بوجھ محسوس کرتا ہے، وہ دل میں سوچتا ہوگا کاش اگر حضور چلے گئے ہوتے تو یہ معاملہ صاف ہو جاتا، پوری نماز صاف ہو جاتی. معاذ اللہ رب العالمین، 7 بار معاذ اللہ. بتاؤ یہ اللہ کا کرم کہ اللہ نے، رب نے فرمایا کہ محبوب میں نے 45 تعداد کم کر دیا، تعداد میں 45 نماز جو ہے گھٹا دی، صرف 5 وقت کی نماز رکھی، صرف 5 نمازیں رکھی، اور وہ بھی اگر میرا بندہ پڑھتا ہے 5 وقت کی تو میں اسے ثواب پورے 50 وقت ادا کروں گا، 50 نمازوں کا ثواب ادا فرماؤں گا. وہ جو رب اتنا بڑا کریم ہے، پھر بندہ اتنا ناشکرا، معاذ اللہ. تو ناشکری نہیں کرنا چاہیے. موسیٰ علیہ السلام سے اب میرے آقا نے کہا کہ نہیں، اب مجھے حیا آتی ہے، اب میں اپنے رب کی بارگاہ میں واپس نہیں جاؤں گا، اب میں سیدھا جاؤں گا, میری امت انشاءاللہ پڑھے گی پانچ وقت کی نماز. تو موسیٰ علیہ السلام خاموش ہو گئے, پیارے آقا وہاں سے نیچے آئے. اب یہاں پر ایک سوال یہ ہے کہ رب کائنات عالم الغیب و شہادہ ہے, اور اس کی عطا سے میرے نبی کو بھی علم غیب عطا ہوا ہے, میرے نبی بھی علم غیب جانتے ہیں, غیب جانتے ہیں, تو پھر یہ کیوں کہ پہلے 50 وقت کی نماز فرض کی جائے اور اس کے بعد پھر اس میں 9 مرتبہ رسول پاک کو بلایا جائے اور پھر 5 کم کر دی جائے؟ اچھا کم بھی کرنی تھی تو ایک ہی مرتبہ میں 45 کم کر دی جاتی کی جا سکتی تھی, یہ ہر بار میں 5 کم کیا رب نے اور 9 مرتبہ اس طریقے سے اور آنا پڑا مزید رسول پاک کو, اس میں کیا حکمت ہے؟ اللہ تعالیٰ کی قدرت میں کوئی کمی نہیں, اس کے علم میں کوئی کمی نہیں, وہ جانتا تھا کہ 50 وقت کی نماز بندے نہیں پڑھ سکیں گے, میرے محبوب پھر واپس آئیں گے, کم کرنا ہی پڑے گا, تو پہلے ہی سے کیوں نہ کم کر دو, ایسا ہو سکتا تھا نا, مگر نہیں, اس میں کوئی حکمت ضرور پوشیدہ ہے. فعل الحکیم لا یخلو عن الحکمت, حکیم کا فعل حکمت سے خالی نہیں ہوتا. رب کائنات عالم الغیب و شہادہ ہے, خوب جانتا ہے اور جانتا تھا کہ ایسا ہوگا, اور اس میں ایک مقصد, اس میں ایک حکمت پوشیدہ یہ ہے کہ موسیٰ علیہ السلام جو دنیا میں کوہ طور پر بغیر کسی وسیلے کے ڈائریکٹ خدا کی تجلی کو دیکھنا چاہے تھے, نہیں دیکھ سکے, بے ہوش ہو گئے, مگر یہاں ایک واسطہ, ایک وسیلہ مل گیا, بڑا مضبوط وسیلہ مل گیا, ایسا وسیلہ, ایسا مضبوط وسیلہ کہ جہاں سارے انبیاء اکرام اس حبو الہ غیری کا نعرہ لگائیں گے وہاں پر وہ محبوب کہے گا انا لہا انا لہا انا لہا انا لہا, آؤ گنہگارو آؤ, میں تو تمہاری شفاعت کے لیے ہوں, سبحان اللہ. تو وہ مضبوط وسیلہ اللہ کے محبوب کا مل گیا ہے, کیوں نہ اللہ کا دیدار ہم ان آنکھوں سے کر لیں جن آنکھوں نے خدا کا دیدار کیا ہے. رب کی بارگاہ میں دعا کر رہے تھے موسیٰ علیہ السلام, اے پروردگار عالم, کل کو ہے دور پر ڈائریکٹ دیکھنا چاہا تھا, نہیں دیکھ سکا, آج تیرے محبوب کا وسیلہ ہے, تیرا محبوب تیری بارگاہ میں جائے, وہ تجھے دیکھے اور اس آنکھ سے مجھے تیرا جلوہ دکھائے, میں اس آنکھ کو دیکھوں جو آنکھ دیکھ کے آ رہی ہے. چنانچہ محبوب جاتے رہے, پیارے مصطفیٰ بارگاہ خدا میں جاتے رہے, بارگاہ الہی میں جاتے رہے, خدا کو دیکھ کر آتے رہے, اور اپنی ان آنکھوں سے حضرت موسیٰ کو خدا کا دیدار کراتے رہے. گویا جانا آنا مصطفیٰ کا تھا مگر کام حضرت موسیٰ کا ہو رہا تھا, جانا آنا میرے نبی کا تھا, جانا آنا مصطفیٰ کا تھا مگر کام پیارے مصطفیٰ کے ذریعے سے حضرت موسیٰ کا بھی ہو رہا تھا. موسیٰ علیہ السلام نے ہمارا کام کر دیا اور مصطفیٰ کے وسیلے سے حضرت موسیٰ کا کام ہو گیا. تو پیارے مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم اب وہاں سے نیچے آئے. اب ایک بات, نیچے جو نماز کا تحفہ آیا, کتنے وقت کی نماز کا بولو بھائی؟ 5 وقت کی نماز کا. یہ 5 وقت 50 سے کیسے بنی؟ موسیٰ علیہ السلام کے وسیلے سے, کہ موسیٰ علیہ السلام چھٹے آسمان پر نہ ملے ہوتے تو ڈائریکٹ رسول پاک 50 وقت کی نماز لے کے آ جاتے, کہ نہیں بولو؟ آ جاتے نا پورے 50 لے کر کے. موسیٰ علیہ السلام نے روکا ٹوکا, تب جا کر کے 45 معاف ہوئی, 5 رہ گئی. تو معلوم ہوا کہ آج جو 5 وقت کی نماز ہے وہ موسیٰ علیہ السلام کے وسیلے سے 5 ہوئی ہے. اب یہاں پر دو ہی صورت ہے, جو وسیلہ کو نہیں مانتا ہے اس کو پورا 50 پڑھنا ہوگا, جو وسیلے کو کا منکر ہے, وسیلے کو نہیں مانتا ہے, تو میں کہتا ہوں کہ جب تو یہاں وسیلہ نہیں مانتا تو وہاں کیوں وسیلہ مانتا ہے؟ وہاں بھی وسیلہ ہٹا, وہاں بھی ڈائریکٹ آنے دے, ڈائریکٹ آنے دے نماز کو. اب ڈائریکٹ جب آ رہی تو پوری 50 ہے وہ. تو جو وسیلے کا منکر ہے, دیوبندی وہابی اور جو بھی مذہب ہے وسیلے کا منکر, اس سے آپ کہیے کہ اگر وسیلے کو نہیں مانتا تو پوری 50 وقت کی نماز مجھے پڑھنی پڑے گی, پورے 50 نماز پڑھنی پڑے گی, اور اگر وسیلے کو مانے گا تو 5 تمہارے لیے ہوگی, اور 5 اگر پڑھتا ہے تو اس کا مطلب یہ ہے کہ تو وسیلے کو مان رہا ہے, تو پھر وسیلے کا انکار بیکار ہے, زبان سے انکار کرنا کوئی فائدہ نہیں ہے, اور جب وسیلے کا حقیقت میں تو منکر ہے تو پورے 50 وقت کی نماز پڑھ. اور ہم سنی تم کو تو یہی مشورہ دیں گے کہ جب بھائی تو وسیلے کا منکر ہی ہے تو پوری 50 پڑھ, اور پوری 50 جب پڑھے گا تو اتنی اٹھک بیٹھے کرنی پڑے گی کہ ہر 5 منٹ پہ ایک نماز, ہر 5 منٹ پہ ایک نماز کا وقت ہو جائے گا, نہ تجھے فرصت ملے گی, نہ تو نبی کی توہین کرے گا, نہ تجھے فرصت ملے گی, نہ دوسروں کو گمراہ کرے گا, ہر وقت اٹھک بیٹھے میں لگا رہے گا. نماز پڑھا پھر دنا دن نماز کا ٹائم آیا, پھر نماز پڑھا پھر نماز کا وقت آیا, نماز پڑھا پھر گیا باہر پھر نماز کا وقت ہوا, نہ تجھے فرصت ملے گی نہ کسی کو گمراہ کرے گا, اس لیے جب تو وسیلے کا منکر ہے تو پوری 50 کی نماز پڑھ. مگر یہ ظالم نہیں پڑھے گا کبھی، اس لیے کہ یہ نماز بھی دکھاوے کی پڑھتا ہے، اس لیے کہ نماز تو ایمان والوں کے لیے ہے، جب ان کا ایمان ہی نہیں تو ان کی نماز کیا ہے؟ نماز تو ایمان والوں کے لیے، نماز ایمان والوں کی ہے، جب انہوں نے اللہ اور رسول کی شان میں گستاخی کر کے اپنا ایمان برباد کر لیا، اور معراج جسمانی جس کا اتنا پختہ ثبوت حدیث مشہور میں موجود ہے، اس کے باوجود یہ جسمانی معراج کے منکر ہیں، یہ وہابی دیوبندی جو ہیں جسمانی معراج کے منکر ہیں، یہ بھی کمبخت جو ہے زہریہ کی طرح انکار کرتا ہے جسمانی معراج کا، یہ ہم بھی نہیں مانتے ہیں کہ جسم کے ساتھ گئے اور ہوش و حواس وہاں پر سلامت رہا، تو جو بھی منکر ہے اس کو آپ چیلنج کرو کہ اگر انکار کرتا ہے تو ثبوت پیش کر، میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے کفار مکہ کو جواب دیا تھا، جو حضرت جابر کی حدیث میں نے آپ کو سنایا، جو بخاری میں بھی ہے، مسلم میں بھی ہے، مشکات میں بھی ہے، کہ حضرت جابر فرماتے ہیں کہ میں نے رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو فرماتے ہوئے سنا، اور فرماتے ہیں کہ جب کفار قریش نے مجھے جھٹلایا، فلم لما کذبنی قریش، جب قریش نے مجھے جھٹلایا معراج جسمانی کے بارے میں، تو اللہ تبارک و تعالی کے حکم سے میں ہجر کے مقام پہ کھڑا ہو گیا، فجلا لی البیت المقدس، تو اللہ تعالی نے بیت المقدس کو میرے لیے بالکل میرے سامنے کر دیا، سارے پردوں کو ہٹا دیا اور بیت المقدس کو میرے سامنے کر دیا، کیونکہ کفار قریش نے پوچھا کہ اگر آپ بیت المقدس میں گئے، بیت المقدس میں آپ نے امامت کی انبیاء کرام، تو بتائیے کہ بیت المقدس میں کتنے پائے ہیں، حالانکہ کوئی آدمی وہاں نماز پڑھنے جائے گا تو نماز پڑھنے گیا کہ پایا کتنے گیا ہے؟ جو آدمی یہاں 10 روز بھی مسلسل آ کے نماز پڑھے کہیں کا مہمان، اور اسے کوئی پوچھے کہ پھول گلی مسجد میں رضا جامع میں نماز پڑھنے تو 10 روز سے جا رہا ہے، ذرا یہ بتا کتنے پائے اس کے اندر ہے اور کتنی منزل ہے وہ، اور کتنی فٹ کا لمبا چوڑا ہے، تو کیا بتائے گا؟ وہ بولے گا نماز پڑھنے گیا تھا کہ میں پایا کتنے گیا تھا، یہ جواب دے گا نا وہ. تو کفار قریش نے پوچھا کہ اگر آپ دعویٰ کرتے ہیں میں نے بیت المقدس میں انبیاء کی امامت کی، بیت المقدس میں نے نماز ادا کی، وہاں گیا میں رات میں شب معراج میں، تو بتائیے بیت المقدس میں کتنے پائے ہیں؟ تو سرکار فرماتے کہ بس اتنا ان کا کہنا تھا کہ اللہ تعالیٰ نے بیت المقدس کو میری نگاہوں کے سامنے کر دیا، سارے پردے ہٹ گئے، میں نے بتا دیا کتنے پائے ہیں، اور پوچھ کیا پوچھتا ہے، سب لاجواب ہو گئے. میں دیکھتا رہا ان کو بتاتا رہا، دیکھتا رہا ان کو بتاتا رہا. تو اللہ جسے عزت دے اسے کون ذلیل کر سکتا ہے؟ کفار قریش ذلیل ہو کر کے منہ لٹکا کے چلے گئے. اسی لیے صاحب شرح عقائد نسبیہ فرماتے ہیں کہ امر معراج یہ ایسا واقعہ نہیں ہے کہ جس کے بارے میں امر روحانی اور امر جسمانی، معراج روحانی اور معراج منامی جو ہے وہ ایسا معاملہ نہیں ہے کہ جس کے بارے میں کوئی انکار کرے پورے طور سے، مگر معراج جسمانی ایک ایسی چیز ہے جس کے بارے میں لوگوں نے انکار کیا، کفار مکہ نے شور و غوغا کیا، اور اس کے سبب بہت سارے ضعیف الایمان مسلمان مرتد ہو گئے، قد ارتدوا بسبب ذلك، تو اس وجہ سے بہت سارے مسلمان مرتد ہو گئے. اگر معراج جسمانی کا معاملہ نہ ہوتا تو یہ ارتداد کا معاملہ کیوں آتا؟ کفار مکہ کے شور و غوغا کا معاملہ کیا ہوتا؟ حضرت عبد المصطفیٰ آدمی رحمۃ اللہ علیہ سے کسی نے پوچھا کہ معراج جسمانی ہی ہے، اس کا کیا ثبوت ہے؟ تو انہوں نے واقعہ لکھا اپنا کہ مجھ سے جب ایک معراج جسمانی کی منکر نے یہ سوال کیا کہ معراج جسمانی ہی تھی، آپ کے پاس اس کی کیا دلیل ہے؟ تو میں نے کہا اس کی سب سے بڑی دلیل تو ہے. اس نے کہا میں سر کیسی بات کر رہے آپ؟ بولے اگر معراج جسمانی نہ ہوگی تو آج تو بھی منکر بن کے میرے سامنے نہیں آتا، معراج جسمانی ہی تھی اس لیے تو منکر بن کر کے آیا، معراج جسمانی تھی اس لیے کفار مکہ نے بھی انکار کیا، معراج روحانی کا کس کا کوئی انکار کرتا؟ بول منہ لٹکا کے شیطان کی طرح چلا گیا، تو ہی تو بڑا دلیل بن گیا. بتاؤ کتنا شاندار جواب دیا، تو ہی دلیل ہے، انکار کرنے والا ہی دلیل ہے کہ یہ معراج روحانی نہیں جسمانی ہے، اسی لیے انکار کرنے والے انکار کر رہے ہیں. روحانی معراج ہوتی تو کوئی انکار نہیں کرتا، روحانی معراج ایسی معراج نہیں ہے کہ جس کے بارے میں کوئی کلی طور سے اس کا انکار کرے. مگر معراج جسمانی وہ ہے جس کے بارے میں بہت سارے لوگوں نے اعتراض کیا اور اس کے منکر ہو کر کے اپنا ایمان برباد کیے. بہت سارے ضعیف الایمان مسلمان جو بظاہر مسلمان بنے ہوئے تھے وہ بھی اسی وجہ سے مرتد ہو گئے معاذ اللہ اور پھر گئے اسلام پہ. مگر جب پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کو نے معراج جسمانی کا اعلان فرما دیا, کفار مکہ نے شور ہنگامہ شروع کیا, تو حضرت ابوبکر صدیق تشریف لائے تو ابو جہل نے ابوبکر صاحب ادھر آؤ, سنو سنو, ارے کوئی بات سنا ہے؟ کیا بات ہے؟ ارے تمہارے نبی نے ایک نئی بات کا اعلان کیا ہے جو عقل کو حیران کرنے والی, کوئی انسان مان ہی نہیں سکتا اس کو. تو کیا بات ہے؟ کہا وہ دعویٰ کر رہے ہیں کہ میں کل رات میں جو ہے وہ شب 27 میں گیا بیت المقدس, پھر وہاں سے آسمانوں کی سیر کیا اور اس کے بعد اتنا لمبا چوڑا سفر کر کے تھوڑی دیر میں آ گئے اور بستر بھی گرم رہا, زنجیر بھی ہلتی رہی. بولو یہ عقل کو تسلیم کرنے والی بات ہے؟ عقل اس کو تسلیم کرے گی؟ عقل میں آنے والی بات ہے؟ تو حضرت صدیق اکبر نے کہا اگر میرے آقا نے یہ دعویٰ فرمایا ہے تو میں بغیر کسی انکوائری کے بغیر کسی تحقیق کے کہتا ہوں کہ انہوں نے سچ فرمایا ہے, میں اس کی تصدیق کرتا ہوں. اگر میرے آقا نے فرمایا ہے لفظ تو ضرور انہوں نے سچ فرمایا ہے. لو قال رسول اللہ لفظ, اگر رسول پاک نے فرمایا یہ بات تو ضرور سچ فرمایا ہے, میں اس کی تصدیق کرتا ہوں. اور اسی واقعے معراج کی تصدیق کرنے کی وجہ سے حضرت ابوبکر صدیق اکبر بن گئے, صدیق کا لقب ملا آپ کو. اور اس طریقے سے ایمان والوں نے مانا اور بے ایمانوں نے نہیں مانا. جو نہیں مانے وہ جہنم میں چلے گئے, آپ کو اسے مطلب نہیں ہے, آپ مان کر کے جنت میں چلو گے. جنت میں جانا ہے تو آپ معراج کو مانو اور اس کے بعد اپنے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی عظمت کو تسلیم کرو کہ اس معراج جسمانی کو عطا فرما کر کے پروردگار عالم نے اپنے محبوب کو ساری کائنات میں بے مثل و بے مثال بنا دیا. اور اسی لیے سرکار اعلی حضرت امام اہل سنت فرما اٹھے, بول اٹھے کہ یا رسول اللہ وہ خدا نے ہے مرتبہ تجھ کو دیا, نہ کسی کو ملے نہ کسی کو ملا, کہ کلام مجید نے کھائی شاہ تیرے شہر و کلام و بقا کی قدر. اور فرمایا کہ یا رسول اللہ تیرا قد تو نادر سحر ہے, کوئی مثل ہو تو مثال دوں, کوئی مثل ہی نہیں کہ مثال دوں. یا رسول اللہ تیرا قد تو نادر سحر ہے, کوئی مثل ہو تو مثال دوں, نہیں گل کے پودوں میں ڈالیاں کہ چمن میں سروے جمع نہیں. پروردگار عالم نے اس طرح سے آپ کو بے مثل و بے مثال بنا دیا. کبھی فرش پر, کبھی عرش پر, کبھی اور آگے ہے جل بگر, نہیں عقل و وہم کا وہاں گزر, جہاں ان کی بزم وصال ہے. پروردگار عالم ہمیں اپنے محبوب کی اس معراج جسمانی کے صدقے میں اور اس مقدس رات کے صدقے میں ہمیں اللہ تعالیٰ نیک بنائے اور ایمان پر قائم رکھے, ایمانی پر اٹھائے اور ایمان کے ساتھ جلائے, ایمان کے ساتھ سلائے. اور مسلک اہل سنت جس کی پہچان آج مسلک اعلی حضرت ہے, اسی سچے مسلک اعلی حضرت پر اللہ تعالیٰ ہمیں چلنے کی توفیق عطا فرمائے اور اس پر ہمیں استقامت عطا فرمائے. اور مسلک اہل سنت مسلک اعلی حضرت کے دشمنوں کے شر سے اللہ تعالیٰ ہماری حفاظت فرمائے. وآخر دعوانا ان الحمد للعالمین. ایک اعلان یہ ہے کہ ہر سنیچر کو آل انڈیا سنی تبلیغی جماعت کے زیر اہتمام اس مسجد میں بعد نماز عشاء سنی اجتماع روحانی اجتماع ہوتا ہے. اس میں علماء کرام کے بیانات ہوتے ہیں, نعت و منقبت ہوتی ہے اور اس کے بعد 15 منٹ جو ہے سوال و جواب کا سیشن ہے. آپ جو سوال کرتے ہیں مسائل شریعہ جو بھی آپ پوچھیں وہ فوراً آپ کو جواب دیا جائے گا. اس لیے آپ احباب اہل سنت سے گزارش ہے, مخلصانہ گزارش ہے, دین کو سیکھنے کا اپنے اندر جذبہ پیدا کیجیے اور آدھا گھنٹہ ایک گھنٹہ آپ دین کے لیے بھی نکالیے, آخرت کی فکر کے لیے نکالیے کہ ہم جو نماز پڑھ رہے ہیں ہماری نماز صحیح ہو رہی کہ نہیں, نماز میں جو آپ کو شبہات ہوتے ہیں تردد ہوتا ہے وہ آ کر کے آپ کلیئر کریں, پوچھیں اس کو طہارت کے بارے میں, نماز کے علاوہ روزے کے بارے میں, زکات کے بارے میں, حج کے بارے میں, آپ جو بھی مسئلہ چاہیں آ کر کے پوچھیں اور پوچھ کر کے اس کو سیکھیں, اس پر عمل کر کے اپنی آخرت کو سنواریں. آل انڈیا سنی تبلیغی جماعت جو حضور سراج ملت پیر طریقت کی سرپرستی میں چل رہی ہے اور حضرت موریشس میں ہیں مگر وہاں سے برابر وہ آپ کی فکر کر رہے ہیں, ہمیں تاکید کرتے رہتے ہیں کہ پابندی سے ہر سنیچر کو آپ بیان کریں اور مسائل لوگ